یہی چار مسئلے الحمدللہ خالقیت، رب العالمین ربوبیت، الرحمن الرحیم شہنشاہیت، یعنی تاثیر و صفات، مالک یوم الدین قیامت. سورت کو سمجھنے کے لیے پانچ مرحلے بتائے گئے تھے. دعوی سورت جو عنوان و موضوع بھی ہے، میزان دلائل کے دلائل عقلی نقلی وحی الزامی اس طرح کی ہے. خلاصہ سورت اور پھر ربط سورہ بسورہ اور امتیاز سورت. جیسے فاتحہ کا دعویٰ ہے العبادت المخلصہ الی اللہ تعالی ایاک نعبد و ایاک نستعین، ما قبل کے تین آیتیں دعویٰ کی تمہید یا تنویر دعویٰ ہے، ما بعد میں دعا ہے اور تعین مسلک ہے، پھر ناپسندیدہ لوگ اور پسندیدہ کا تذکرہ ہے. سورت کا خلاصہ اللہ تعالی کی الوہیت کا تعارف ہے اسماء عشرہ کے ساتھ، پانچ ظاہراً پانچ مزمراً، اللہ رب رحمان رحیم مالک ظاہراً اور معبود مستعان منعم ہادی اور مخالفین پر غضب اور دلالت برسانے والا، یہ مزمران ہے. سورت کا ربط ماں باپ کے ساتھ ہے کیونکہ یہ سورت پوری کی پوری پہلی مرتبہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی. اس سے پہلے آیات تو آئی ہے حلق کی پانچ، مدثر مزمل سورہ قلم، پوری سورت اول ما نزل الفاتحہ، اور بقرہ اول ما نزل بالمدینۃ المنورہ، کیونکہ سورہ بقرہ سے پہلے 86 سورتیں نازل تھی، 87ویں سورت سورہ بقرہ ہے. فاتحہ کے جو علوم ہیں ان کی ایک تلخیص اور بعض مقامات کی تفصیل وہ بقرہ کے اندر پائی جاتی ہے. لا الہ الا اللہ، فاتحہ اور بقرہ کے درمیان 10 قسم کے ربط بیان کیے تھے. مثلا لفظ اللہ کا کنہ نہ معلوم ہے، جیسے کہ الف لام میم کے باقاعدہ معنی لغت میں نہیں رکھے گئے اور جو بتائے گئے ہیں وہ مناسبات ہیں. الحمدللہ اللہ تعالی کے لیے حمد و ستائش ہے، تو فاتحہ کے اندر کہا رب العالمین، کیونکہ وہ عالمین کے پالنے والے ہیں، یہ دلیل ہے اس کی. تو پالنے میں جیسے رزق ہے اس سے بڑھ کر ایمان و ہدایت ہے، تو فرمایا ہدایت پر مشتمل کتاب اللہ نے بھیجی ہے. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. فاتحہ کے اندر رحمان و رحیم سے صفات کا اعلان تھا، تو بقرہ کے اندر رحمان و رحیم بالتفصیل ہے. وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ، لیکن رحمان الرحیم کے بظاہر بتا دیے سورہ بقرہ کے اندر. اور جو صاف مومنین کے بات ہے کہ یہ خالص عبادت کرنے والے ہیں، صرف اللہ سے مانگنے والے ہیں، انعام کے حقدار ہیں، غضب اور غلالت سے بچنے والے ہیں، تو بقرہ کے اندر پانچ اوصاف بیان فرمایا. یہ واقعی مومن ہے، یہ متقی ہے، یہ نمازی ہے، یہ زکات دینے والے ہیں، یہ آخرت پر ایمان لانے والے ہیں. وہاں صرف دعا تھی یہ دینا، یہاں فرمائے اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون، کیونکہ مضمون بے ترقی ہے. وہاں کافروں کا ذکر مغضوب الضال سے ہوا تھا، یہاں دو آیتوں میں کفار کی مذمت کی گئی. ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ ولہم عذاب عظیم. ومن الناس سے دس نشانیاں اور دو مثالیں منافقوں کے دی گئے. سورہ بقرہ مسائل ثمانیہ میں توحید، رسالت، صداقت کتاب، ایمان بالآخرت، جہاد، انفاق، آداب اور تنظیم، اور تفریعاً تہذیب الاخلاق، یہ موحد اور دائی کے اخلاق بلند ہونا چاہیے. جب آدمی جہاد کرے گا تو پہلے گھر بنا لے اپنا، تو تدبیر المنزل کے قاعدے آئے، اور تدبیر المنزل تب مؤثر ہے کہ ملک میں حالات اچھے ہو. تو سیاست المدنیہ کے چار قاعدے ذکر کیے گئے. سورت کا دعویٰ ہے العبادت المخلصہ للہ وحدہ، جو سورت میں چار جگہ ذکر ہوا ہے. تیسرے رکوع کے شروع میں یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اے لوگو اللہ کی عبادت کرو جو تمہارے رب ہے. چار دلائل دی، الذی خلقا، الذی جعلا، الذی انزلا، الذی اخرجا. نتیجہ متفرق کیا، فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون. سورت کے شروع میں کہا لا ریب فی، متکلم کا شک تو نہیں ہے، مخاطبین تو شک کرتے تھے. وَإِن كُنتُم فِي رَيْبٍ مِّمَّا لَاؤ، میدان میں تمہارے شک کو بھی دور کر دیں گے. لاؤ ایسی ایک چھوٹی سی سورت، اگر تم میں دم خم ہے نہیں لا سکے تو تنذیر کر دی گئی، وعید شدید. فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ، اور منافقین اور قرآن کی تصدیق کرنے والوں کو بشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات بأن لهم، ان کے لیے جنتیں اور نعمتیں ہیں. مثالوں کے فوائد بیان کیے اور نعمت عامہ بیان ہوئے. کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم، تمہارا تو وجود نہیں تھا، ہم نے پیدا کیا. ایک والذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، روح زمین کی چیزیں تمہارے فوائد و برکات کے لیے. دو، انی جاہل فی الارض خلیفہ، تمہارے جد امجد اور باپ کو خلافت کے لیے چنا. تین، وعلم آدم الاسماء کلہا، آدم کو علم دے دیا. چار، وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، ہم نے آدم کو مسجود ملائک بنایا. پانچ، فَتَابَ عَلَيْهِ، آخر کار ان کی توبہ بھی قبول کی. چھ، جب چھ صفات اور چھ نعمت عامہ بیان ہوئی تو بنی اسرائیل کو خطاب شروع کیا، کیونکہ روح زمین کی وہ معتبر قوم جو پیغمبر زادے کہلاتے تھے. پہلے رکوع میں نعام مجملہ ہے، ایمان لے آؤ، نماز پڑھو، عمل اختیار کر لو، دین فروشی چھوڑو، کفر سے توبہ کر لو، اور بدعملی نہیں کرو، کتمان و تلبیس. تو دوسرا خطاب شروع ہوا، خطاب مفصل، اس میں کئی نعمتیں اور نعمتیں حکایات کو سراسر بیان ہوئی. تو تیسرا خطاب شروع ہوا، خطاب مدلل، کعبے کی تعمیر برحق ہے، ابراہیم و اسماعیل نے کی، مگر نبی آخر زمان کے لیے دعا مانگی. تعمیر کعبہ کا مقصد، جہاں اللہ کی وحدانیت ہے وہاں نبی آخر زمان کی آمد بھی ہے. اشکال تھا کہ نبی آخر زمان کیسے ہے، تو سو آیتوں پر جب توحید مکمل ہو گئی تو 101 سے رسالت پر شبہات کا دفاع آ گیا. یہ کچھ شبہات مفصل ہیں اور کچھ مجمل ہیں. سب سے پہلا شبہ یہ ہوا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر کیسے, اہل کتاب تو ان کو جانتے نہیں. پیغمبر کے لیے ضروری ہے کہ وہ مصدق ہو ما سبق کا اور مصدق ہو لما معہم کے. جواب, نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب کتاب اللہ وراء ظہورهم کأنہم لا یعلمون. اہل کتاب نے اپنی کتاب کے ساتھ بدعملی کی, پس پشت ڈالا ہے تب ان کا انکار کیا ہے. آسمانی کتاب والوں کو سامنے بٹھاؤ, پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت واضح ہو جائے. دوسرا اشکال یہ تھا کہ یہ پیغمبر کیسے ہیں, داؤد سلیمان کا نام لیتے ہیں حالانکہ وہ مشہور جادوگر تھے. جواب, داؤد اور سلیمان اللہ کے پاک پیغمبر تھے, ان پر سحر اور جادو کا الزام کذابین نے لگایا. وما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا یعلمون الناس السحر. تیسرا شبہ, جادو کیوں برا ہے؟ خدا نے دو فرشتے بھیجے تھے ہاروت و ماروت, انہوں نے ہمیں جادو سکھایا. وما انزل علی الملکین ببابل ہاروت و ماروت وما یعلمان من احد حتی یقولا انما نحن فتنۃ فلا تکفر. ہاروت ماروت کی آمد ابتلا کے لیے تھی. وہ خود کہتے تھے کہ جادو سیکھنا کفر ہے, بطور امتحان کیا ہے. تو شبہ نمبر چار شروع ہو گیا, یہ پیغمبر کیسے, موہوم الفاظ کہتا ہے, ایسے الفاظ بولتا ہے جس سے شک شبہ پیدا ہو. جواب, شک شبہ کے الفاظ تم بولتے ہو, نبی تو منع کر رہا ہے اس کو. یہاں تک کہ پیغمبر کے ساتھی اگر وہ لفظ اچھے ارادے سے بھی کہے اور تمہیں شک کا موقع ملتا ہے, خداوند تعالی اجازت نہیں دے رہے. یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا. موہوم لفظ نہ کہو, غلط لوگوں کو غلطی کرنے کا موقع ملتا ہے, صاف ستھرا لفظ کا. شبہ نمبر پانچ, یہ پیغمبر کیسے ہیں, کبھی کہتے آیت نازل ہوئی, کبھی کہتے آیت منسوخ ہوئی. یہ نازل ہوئی پھر منسوخ ہوئی, کیا خدا کو علم نہیں, جہل ہے؟ جواب, ما ننسخ من آیت او ننسیہ نات بخیر منہ او مثلہ الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر. میں اللہ کے حکم کا منقاد ہوں. خدا جب کہے آیت نازل ہوئی اس کی حکمتیں, اب یہ منسوخ ہو گئی حکمتیں وہ پوری ہو گئی. دوسرے طرز کی حکمتوں کے لیے دوسرے احکامات آئے, ناسخ و منسوخ علم قرآن میں سے, اور اس میں بڑی تفصیل کی گئی تھی. شبہ نمبر چھ, یہ پیغمبر کیسے, اہل کتاب ان کو ہدایت یافتہ نہیں مانتے, یہود و نصارہ. جواب, وہ اپنے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ قالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء. وہ تو اپنے بے دینی کے بھی معترف ہے, اس لیے وہ حجت و دلیل نہیں ہے. شبہ نمبر چھ, یہ پیغمبر کیسے مکہ سے دور ہو گئے, مسجد حرام سے نکالے گئے. کیا مدینہ اور مکہ برابر ہے؟ کیا کہیں اور رہنا مسجد حرام میں رہنا یہ ایک جیسا ہے؟ جواب, ومن اظلم ممن منع مساجد اللہ, مسجد سے نکالنا, مکے سے نکالنے پر مجبور کرنا, یہ ظالموں کا کرتب تھا. اور ان قریب یہ پیغمبر دوبارہ وہی ہوں گے. تو ایک اشکال انہوں نے اور کیا تھا. شبہ نمبر سات, کہ دیکھو تین فرقے ہیں سامنے, تینوں اس کے قائل ہیں, کہ خدا تعالیٰ کی اولاد ہے. قالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى مسيح ابن الله, اور مشرکین کہتے تھے کہ فرشتے خدا تعالیٰ کی بیٹی ہے. تو یہ اکیلے کہہ رہا ہے کہ خدا کی اولاد نہیں ہے, کہیں یہ غلطی پر نہ ہو. معاذ اللہ. وقال اتخذ اللہ ولدا وكم بخت. یہ شرم کی بات, تمہیں شرم نہیں آتی؟ یہ سارے مل کے کہتے ہیں خدا کی اولاد ہے. سبحانہ, فوراً فور اللہ کی ذات پاک ہے. اولاد کی نسبت کرنا اللہ تعالی کے لیے الوہیت کی بے ادبی ہے, سوئی ادب ہے. اس لیے آیت کے اندر ہی ساتھ ہی جواب شروع ہو گیا. ایسی مثالیں کم ملے گی آپ کو. اور پھر اولاد کیوں ہوتی ہے؟ آدمی کے کام کاج بہت ہوتے ہیں. بل لو ما فی السماوات و ما فی الارض, اللہ کے کام کاج کے لیے تو آسمان و زمین کی ساری مخلوقات. اولاد کیوں چاہیے؟ اولاد کے علاوہ کوئی اور آدمی ذمہ داری قبول نہیں کرے گا. فرمایا کل لہو قانتون, سب اس کے سامنے گردن میں آدھے, ہر ایک ذمہ داری مانے گا. مجال ہے کہ وہ اولاد کا محتاج ہو. تین جوابات فی الفور دے دیے, اسی لفظ کے ساتھ جوابات آ رہے. دو جوابات اور دے رہے. بدیع السماوات والارض, آسمان و زمین کی شکل نہیں تھی, نمونہ نہیں تھا, نقشہ نہیں تھا, اللہ پیدا کرنے والا ہے. اتنے بڑے خدا کے لیے اولاد کی کوئی ضرورت نہیں. چار, اذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون, جب وہ چاہے جس طرح چاہے اسی وقت ہو جاتا ہے, تو اولاد کی کیا ضرورت ہے؟ اولاد تو اس لیے ہوتی کہ باپ بوڑھا ہو جائے گا, بیمار ہو جائے گا, کام کاج ان کا کوئی نہیں ہوگا, تو وہ تو کن فیکون ہے. چونکہ یہ بہت ہی اندوہناک اشکال تھا, بہت ناکارا اور گندے قسم کا شبہ تھا. تو سارے اکٹھے ہو گئے, کبھی آپ کے خلاف سارے اکٹھے ہو جائیں. جی, ہم نے مولویوں کو دیکھا ہے, سب بائیں ہاتھ سے ذکر کرتے ہیں. ہم نے چھڑ ہے بائیں ہاتھ والا, اصحاب الشمال وما اصحاب الشمال. شرم و حیا کی ضرورت, کتابیں ان پہ لعنت کر رہی ہیں. کبھی آپ کو کہیں گے ہم نے بڑے بڑے مولوی دیکھے, سب وتروں کے بعد نفلے پڑھتے ہیں. کہا وہ بڑے محمد رسول اللہ سے بڑے ہیں, جو فرماتے ہیں اجعلوا آخر صلاتکم باللیل وترا. ابو حنیفہ سے بھی بڑے, جس کی فقہ میں وتروں کے بعد نفل کا نام و نشان نہیں, کہیں بھی نہیں. اسے کہا بخاری سے بھی یہ مولوانے بڑے ہو گئے, جو باب قائم کرتے ہیں, باب لیجعل آخر صلاتی باللیل وترا, رکعتین بعد الوتر کا باب کوئی محدث دکھائے, انعام دے توفیق و رق. صحیح حدیث پر بخاری باب قائم نہیں کرتے. ومن سنیئہ الا یبوب الا علی الصحیح قال الانوار. مولانا انور شاہ سے فرماتے ہیں, یہ سب باتیں آپ کے سامنے آئے گی مگر اس کا رنگ دوسرا ہوگا. لا الہ الا اللہ, استغفر اللہ واتوب الیہ, کتنے شبہات ہو گئے. سامنے بیٹھے ہیں, یاد نہیں کرتے. سات ہو گئے یا آٹھ؟ سات. شبہ نمبر نو, ابراہیم علیہ السلام جو جد امجد ہے اسرائیل کے اور تمام انبیاء, یہ پیغمبر اس کے خلاف ہے. جواب, ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کے مطابق پیغمبر آئے, ربنا وبعث فیہم رسولا منہم. یہ پیغمبر کعبے کے اصل وارث ہے, تعمیری کعبہ مکمل ہوئی اور ان کے آنے کی دعائیں ہوئی. اور یہ پیغمبر کبھی بھی ابراہیم علیہ السلام کے مشن کے خلاف نہیں کریں گے. وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ, سوائے بے وقوف کے, خفیف العقل کے, کوئی بھی ملت ابراہیمی راہ و رسم نہیں چھوڑے گا. اور پیغمبر تو شاہِ شان عظیم انسان ہے. تو شبہ نمبر نو, بدع گزشتہ انبیاء بنی اسرائیل نے ہمیں تاکید کی تھی کہ اسرائیلی نبی کے علاوہ کسی کو نبی نہ ماننا. جواب: ام کنتم شہداء، تم تھے اس وقت، اور بد شکلو تم موجود تھے، اذ حضر یعقوب الموت، جس وقت یعقوب علیہ السلام کا انتقال ہونے لگا، اور ووصى بها ابراہیم بنیہ ویعقوب، دونوں نے، دادے نے بھی اور پوتے پیغمبر نے بھی بوقت وفات وصیت کی: یا بنی ان اللہ اصطفى لکم الدین فلا تموتن الا وانتم مسلمون ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہ واحد لا الہ الا اللہ. اور درمیان درمیان میں چھوٹے چھوٹے شبہات بھی. تو شبہ نمبر 9 یا 10، سب سے بڑا شبہ ان کا یہ تھا کہ پہلے کعبہ کی طرف نماز پڑھتے تھے، پھر ادھر آ کے بیت المقدس پسند آ گیا، اب اس کو چھوڑ کر پھر کعبے کی طرف ہو گئے. یہ شبہ کچھ علمی تھا، کیونکہ کعبہ اختیار کرنا آسان کام نہیں ہے. اس پر قرآن پاک نے زیادہ زور لگایا، پوری طاقت صرف کی، اور ٹوٹتے کا سے ار صبا، یہ اعتراض کرنے والے بے وقوف کم عقل لوگ. کم عقل اس لیے کہ دعوی نبوت کا ہے اور نبی امر اللہ کا منقاد ہوتا ہے، اور تعین کعبے کی نبی نہیں کر سکتا ہے، خداوند تعالیٰ کرتا ہے. اور میں یہ اعتراض کرتا، بدترین قسم کی صباحت ہے، حماقت ہے. اور پھر اس کے فوائد و برکات بیان کیے، ادھر پڑھنا ادھر پڑھنا اب ہمیشہ کے لیے، ابراہیم کعبے کی طرح منہ کر کے پڑھنا، یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی دلیل ہے. یہدی من یشاء الى صراط مستقیم، لا الہ الا اللہ. ایک صبح انہوں نے یہ بھی کیا تھا کہ حضرت کئی اور رہ گئے اور ابراہیم کو ماننے والے یہود نصارا، ان کا آخر کار ہے تو بیت المقدس، قبلہ جواب دیا: وما بعضهم بتابع قبلۃ بعض. اور درمیان درمیان میں اس پر بھی تاکیدات آ گئی کہ وہ کوئی منکر نہیں ہے، یعنی ناواقف نہیں ہے. یعرفونہ کما یعرفونہ ابنا، اور اہل کتاب کے متعلق لیعلمون انہ الحق من رب، ایسے اہل کتاب ہے علماء یہود و نصارہ کے جو نبی کے برحق ہونے کے قائل ہیں. ایک صبح انہوں نے یہ کیا کہ لوگوں کو لے جاتے ہیں، لڑا کے مروا دیتے ہیں، پھر کہتے ہیں شہید ہے. جواب: یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات، خبردار کہ اللہ کے راستے میں قتل ہونے والے کو مرا ہوا کہا گیا، بلا حیا ولکن لا تشعرون، اور اس میں تفصیل کرتے ہیں. آخری شبہ ان کا یہ ہے کہ صفا اور مروہ یہ تو بنو مشلل قبیلے کے بتخانے، ان کے بت یہاں رکھے گئے تھے قدید کے پاس. جواب: صفا اور مروہ تو قدرتی الہی کے شاہکار ہیں. ان صفا والمروہ من شعائر اللہ، صفا و مروہ اللہ کی قدرت کی دلیل ہے. بت تو تم نے کعبے میں بھی رکھے تھے، وہ بھی نکالنے پڑے اور کعبہ صاف ستھرا ہو گیا، صفا مروہ سے بت ہٹا دیے گئے اور آج وہ صاف ستھرے ہیں. جو کچھ حج کرے یا عمرہ کرے، طواف کے اندر صحیح شامل ہے، ضرور یہاں آئے. ان کے شبہات جتنے تھے سب رفع کر دیے گئے، اور جو لوگ یہ مسائل چھپا رہے تھے ان پر لعنت کر دی گئی. اور ان کے کفر کی بھی مذمت کی گئی، اور سورت کا جو دعویٰ ہے یا ایھا الناس اعبدوا ربکم العبادۃ المخلص للہ وحدہ، اس کو دوسری مرتبہ ذکر کیا، وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. پہلے اس پر اجمالاً آفاقی دلائل ذکر کیے، اب تفصیلاً دلائل آ رہے ہیں. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار، اور جتنے ادلے قدرت کی سب بیان کر کے فرمایا کہ ان عقل مند اور یقین والوں کے لیے ساز و سامان ہے. پھر فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا، وہاں فرمایا تھا فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا، انہی الفاظ کو لایا جاتا ہے مضمون کو مربوط کرنے کے لیے. وہاں یہ پتہ نہ چل سکا کہ اللہ کے اپنوں کو اللہ کا شریک کیسے بنایا، یہاں پتہ چل گیا يحبونهم كحب الله. گزرے ہوئے لوگوں سے پیر فقیر قبر درگاہ سے ایسی محبت کرنا جو الہ سے کی جاتی ہے، یہی کفر و شرک کی بنیاد، اور اس کی علامات بیان کی کہ علامات اس کی یہ ہے کہ جو لوگ اللہ کے سوا اللہ کے اپنوں سے بھی محبت کریں وہ شریعت کا اتباع کریں. شریعت کے اتباع میں یہ کمال ہے کہ اس میں محبت کے اندر بھی اعتدال رہے گا، قید و بند رہے گی. میں نے اغاثت اللہ فان کے حوالے سے کہا تھا کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ شرک کے جو بنا ہے وہ دو ہیں، ایک الجہل بالمسائل الشرعیہ اور دوسرا التجاوز عن الحد الشرعی. اور پھر خطاب عام شروع ہوا کہ لوگوں حلال کھاؤ حرام سے بچو، شیطان تمہیں طریقے طریقے سے حلال سے ہٹائے گا اور حرام پر مجبور کرے گا. پھر محرمات تابیدی اربعہ آ گئے، انما حرم علیکم المیتہ والدم ولحم الخنزیر وما اہل به لغیر اللہ، اور جب یہ مضمون مکمل ہو گیا تو وہ تیسرا مرحلہ، سو آیتوں میں توحید بیان ہوئی، 76 آیتوں میں رسالت بما رد شبہات، تو 177 سے وہ تیسرا مرحلہ جہاد فی سبیل اللہ بیان ہونے لگا اور مجاہد کے 10 اوصاف بیان کیے. ایمان باللہ، ایمان بالآخرت، ایمان بالملائک، ایمان بالکتب، ایمان بالنبیین، پانچ عملیات بیان کیے. وہاں ایمان علی ربی اور اس میں تفصیل، اور پھر فرمایا واقام الصلاۃ وآت الزکاۃ والمفون بعہد اذا عاهدوا چار، والصابرین اللہ کے راستے میں جمنے والے پانچ. ہم نے یہ بھی عرض کیا تھا کہ جہاد کے تین مرحلے ہوتے ہیں. پہلا مرحلہ تعلیم و تربیت کا ہے کہ مجاہد فوجی اور عسکری مضبوط ہو. اگر اس کی تربیت نہ ہوئی ہو شاید وہ دیر تک کافر کا مقابلہ نہ کر سکتے. تو مجاہد کی تربیت میں، سپاہی اور فوجی کی تعلیم و تربیت میں 10 اوصاف بیان کیے، 5 اعتقادی اور 5 عملی. تب جا کے کہا اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون. یہ جہاد کا پہلا مرحلہ مکمل ہو گیا. جہاد کا دوسرا مرحلہ آل عمران میں جنگ چڑ جائے، بدر احد لڑائی گئی، دکھایا کہ یہ جیت سکتے ہیں، لڑ سکتے ہیں. جہاد کا تیسرا مرحلہ فتح کی صورت میں غنائم پہ نہ لڑے، شکست کی صورت میں اپنے عقیدے سے پیچھے نہ ہٹیں. یہ انفال و توبہ میں ہے. جس جہاد کو نبیوں نے کیا اور جو قیامت تک کے لیے رہے گا اس کے تین مرحلے ہوتے ہیں, چار, چوتھا نہیں ہوتا. ایک مرحلہ ہے تعلیم و تربیت کا, اور دوسرا مرحلہ ہے بالفعل جہاد کا, تیسرا مرحلہ ہے فتح اور شکست کے وقت شریعت کے اتباع کا. ضروری ہے کہ ایک ملک میں جہاد ہو تو اس ملک میں سیاست اور حکومت ٹھیک ہو چکی. مولانا فضل الرحمان کو چاہیے کہ اسمبلی میں ایک دفعہ اس طرح بیان کرے. ایک دفعہ بیان کرنے کا بڑا امام ہے, بیان اس جیسے کوئی نہیں کر سکتا ہے. یہ کمال باپ کا اس کو عتم حاصل ہے کہ جس نظریے پر قائم ہو جائے اس کے لیے نقلی عقلی دلائل پیدا کرتا ہے, اور سمجھانے کا ملکہ شاید پورے ملک میں ان کا ثانی نہیں. لیکن پہلے ان کو تفسیر پڑھانی پڑے گی. کیسٹ سن چکے ہیں بہت زبردست طریقے سے, کیونکہ مجھ سے کئی دفعہ کئی مقامات پر گفتگو کی ہے کہ اس کا کیا مطلب ہے, یہ کس طرح بیان کیا تو سمجھایا ہے, اور بہت عمدہ سمجھتے ہیں, سمجھنے میں شاید بہت ہی آگے ہیں. پوچھنا ہے کہ اب یہ پتہ کرنا ہے کہ اس کی جو سیاست اور حکومت کی کوششیں ہیں, یہ جو قرآن کہتا ہے کہ چار قوانین نافذ کرو ملک ٹھیک ہو جائے گا. کوتبہ علیکم القصاص فی القتل, قتل و غارت گری, ظلم و ستم کا انتقام شرعی قانون سے ہو. کوتبہ علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرن الوصیہ, مال کی تقسیم قاعدہ شریعہ سے ہو. کوئی کسی کا پلاٹ قبضہ نہ کر سکے, کسی کے مکان پر قبضہ نہ جمائے, خبردار. ہر شخص ان کے باپ کی اولاد کو, بیٹا بھی ماں باپ کو, ماں باپ کی اولاد کے بارے میں محتاط رہے گی. اللہ اکبر. میں نے دور حدیث والوں کو کہا تھا کہ جو حدیث وارد ہے کہ انت و مالک لیبی کا, اس سے کچھ شبہات پیدا ہو. اس کا جواب 1300 سال میں کسی محدث نے نہیں دیا. میری دانش میں سب سے پہلے اس کا جواب حکیم الامت مولانا اشرف علی نے بوادر النوادر میں دیا ہے, اور اس مضمون کا نام ہے تعدیل حقوق الوالدین. ماں باپ کے حقوق میں بھی عدل ہونا چاہیے. حدیث کے اندر اطلاق نہیں ہے, حدیث کے اندر آداب پر تنبیہ ہے. عام سطح کا طالب بھلے فارغ ہو چکا ہے, وہ تو فارغ ہی ہے, فارغ کیا سمجھے گا. ذکی ذہین طالب جو مستقبل کا فقیہ اور محدث بنے گا, اس کے لیے ہمارے درس میں علم کے خزانے ہیں. ہاں وہاں بیٹھے سنیں انشاءاللہ, اشعار پڑھیں گے, خوب ہنسائیں گے, خوش کریں گے. مضمون جہاں تک ہے قرآن دانی, وہ عام دورے والوں کا کام بھی نہیں ہے. صحیح بات یہ ہے, کیونکہ دورہ تو ہم نے بھی کیا تھا, بڑے لوگوں سے کیا تھا, مگر اوپر سپر نہیں سمجھتے تھے. پڑھایا 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 33 مرتبہ قرآن مجید اول سے اخیر تک 33 مرتبہ پڑھایا. گزشتہ سال سے فہم اور ادراک میں کچھ ترقی محسوس ہوئی, کچھ ترقی. بعض مقامات پر دنگ رہ گیا. اس دن ایک شخص نے مجھ سے اشکال کیا فجر کے وقت آ کے, تو میں نے اس کو ایسے مختصر جواب دیا جو اس وقت مناسب تھا. مسلح پر کھڑا ہو کے جب فجر کی تلاوت شروع کر لی, دیکھا تو مکمل جوابات چل رہا ہے, حیران ہو گیا. قریب تک کہ مسلح پہ خوف کے مارے گر جاتا, اللہ یہ تو اسی طارق بھائی کے سوالات کا جواب ہو. یہ اعجاز ہے قرآن کا. یہ قرآن کا اعجاز ہے. لا الہ الا اللہ. تو پہلا قاعدہ یہ کہ مقتول کے لیے قاتل سے، مظلوم کے لیے ظالم سے، ظلم اور بربریت اور قتل وغیرہ گیری کا قانون سے بدلہ لیا جائے، اور ملک میں دنیا دیکھ لے کہ کوئی کسی کی چیز اٹھا نہیں سکتا ہے، کوئی کسی کے جان مان میں خطرہ نہیں لائق کر سکتا، اور دوسرا قانون کے مال کی تقسیم قاعدہ شریعت سے ہو، اس کے اصول موجود ہو. تو علم الفرائض، علم المسیح نازل فرمائے گئے، یہ قاعدے ہیں، یہ حصے ہیں، اور یہ آپ کی مرضی ہے، مگر پابند ہو سن سے مال میں، پابند ہو اس کو وصیت کرنے کے، لا وصیت الوارثین، جس کو ہم نے وارث نہیں بنایا ہے. کیا زبردست پابندیاں لگائی، مال آپ کا ہے، تقسیم اللہ کر رہا ہے کہ خاون مرے اور بیوی رہ جائے اور اولاد نہیں ہے تو ایک بٹا چار، اور اولاد ہے ایک بٹا آٹھ، اور بیوی مرے خاون رہ جائے اور اولاد نہیں ہے تو آدھا مال، اور اولاد ہے ایک بٹا چار. لڑکی کھیل ہی دے گی، لڑکا دوڑا دے گا، للذکر مثل حظ الانثیین. اللہ اکبر کبیرہ. اولاد نہیں ہے اور ماں باپ ہے تو ماں ایک بٹا تین اور باپ دو بٹا تین، اور اولاد ہے ولکل واحد منہما السدس، ایک بٹا چھ ایک بٹا چھ. تو یہ جو ذوی الفروض ہے اصحاب السہام، اس کے ساتھ ایک قاعدہ اور جمع کیا وصیت کا، اس قاعدے کے مطابق آیات منسوخ نہیں ہے، اور یہی ابن عباس کا کہنا ہے. ابن جریر نے بھی مجموع البیان میں، جامع البیان میں اس کو ترجیح دی ہے. دو قاعدے ہو گئے، تیسرا قاعدہ کتب علیکم الصیام، روزہ فرض، روزہ رکھنا پڑے گا، بڑے زبردست طریقے سے. روزے کا فائدہ کیا ہے؟ اصلاح نفس ہو جاتی ہے، تقویٰ پیدا ہوتا ہے. اس کے تین وجہ، ہمیشہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے جس پرہیزگاری کی ضرورت ہے، اس کے تین طریقے ہیں. یا تو راتوں کو مت سو، کافی جاگو، یہ کاملین کا طریقہ ہے. تو آدھی رات کے قریب تک تو تراویح میں لگے رہو، اور سحری میں اٹھو اور سنت طریقے سے سحری کھاؤ. یہ اٹھتے سحری کے لیے، پھر ان کو خیال آ جاتا ہے کہ ابھی تو سوئی میں اور پراٹھے اور قیمے میں ٹائم ہے، تو چلو دو چار رکعت بنیت یہ قیمہ اور پراٹھا. پھر خیال آتا ہے کہ وہاں گلشن میں ایک مولوی ہے اور وہ کہتے وتروں کے بعد نفل نہیں ہے، تو میں نے تو جماعت کے ساتھ وتر پڑے ہیں، تو میں نے صرف یہ نہیں کہا، میں یہ بھی کہتا ہوں کہ رمضان شریف میں قیام اللیل تہجد نہیں ہے. یہ بھی سن لو، جب اچھلتے ہو تو ذرا زیادہ اچھل جاؤ تاکہ صحیح معنی میں آپ کی ایکسرسائز ہو جائے. مولانا محمد یوسف لدھیانوی مرحوم نے مجھے کہا، بالکل آپ نے ہم کو پاگل کر دیا ہے، پہلے یہ کہتے تھے اور ابھی. میں نے کہا میں کیا کروں، محدثین کہتے ہیں. کون سے محدث نے کہا ہے؟ میں نے کہا آپ جانتے ہی نہیں ان کو، تو مانیں گے کیسے؟ کیوں نہیں مانو؟ تو کون سا محدث ہے؟ میں نے کہا اس کا نام ہے امام الاثر، آیات من آیات اللہ، فقیہ الاطلاق، مولانا محمد انور شاہ. آم کے بن کے کہاں لکھا ہے؟ میں نے کہا فیض الباری دے دو جلد دو، اور صفحہ میں نے نکالا کہ حضرت شاہ صاحب لکھتے ہیں اس لیے محمد ابن نصر مروزی نے کتاب التہجد میں لکھا ہے کہ سلف صالحین رمضان شریف میں قیام اللیل و تہجد سے منع کرتے تھے. مجھے چھوٹے مولوی پر حملہ آسان ہوتا ہے. میں نے کہا اور دکھاؤں جس خاندان کے آپ بڑے چشم چرا، بذل المجہود جلد سات دے دے، 20 جلدوں والا نسخہ، اکثر لکھن میں اس کا صفحہ دیا ہے، بذل المجہود جلد سات، جو 20 جلد والا نسخہ ہے اس میں حسن بصری کہتے ہیں سلف صالحین کے ہاں وتروں کے بعد نفل منع تھا. تو دین سلف کا ہے, خلف کون ہوتا ہے؟ نا خلف. یہ کس باپ کی بری گاجر ہے؟ یہ حدیث ہی نہیں جانتے. میں نے ایک اور جگہ نکالی, میں نے کہا انور شاہ سے کہتے ہیں کہ 20 رکعت تراویح ہے, 8 رکعت کے ہم لیل 12 رکعت تہجد جمع کر کے پیغمبر نے پڑھا ہے, صحابہ تابعین نے پڑھا ہے. ایک دفعہ نماز ہو گئی گھر پڑھی جا رہی. تو روزہ رکھنا بہت ضروری ہے, اور روزے کے لیے شب بیداری ہے, تراویح اور سحری سے ہو جاتی ہے. اور دوسرا کام روزے میں ہے ترک الاکل والشرب والجماع, وہی تو روزہ ہے. والامساک عن المفطرات الثلاث اے الاکل والشرب والوقاء. اور تیسرا کام ہوتا ہے تقوی کا کثرت العبادہ. رمضان شریف شروع ہوتے ہی مسلمانوں میں ایک جوش آ جاتا ہے عبادات کرنے کا. تو جب روزہ رکھا جائے گا تو ملک کے مکینوں میں اور افسران میں, حکمرانوں میں, سیاستدانوں میں مشقت کا تحمل ہوگا. کیا ہوگا؟ تو بکیں گے نہیں. سواد نے شریعت نافذ, شریعت نافذ, اور اسمبلی نے پاس کر لی ہے, پارلیمنٹ نے, صدر صاحب کے دستخط ہو گئے, شریعت نافذ نافذ. صدر صاحب چلے گئے اوباما سے ملنے کے لیے. اس نے کہا کیا شریعت نافذ کی؟ ہم نے آپ کو اس لیے بھیجا تھا وہاں, اس کی کیا ضرورت تھی؟ ایک دوسرا اعلان امریکہ کا کہ جو تعاون اور انعام پاکستانی فوج کو ملنا ہے وہ ابھی ملنا چاہیے, ابھی ابھی 24 گھنٹے میں انعام. یہ اخبار میں ہے, اخبار جنگ ایکسپریس سب پہ بول رہی ہے. دہ مارو ہے, دہ مارو سواتیوں کو, دہ مارو ہے بنیریوں کو, دہ مارو ہے میرا کرنا, دہ مارو دباکت مارو, اور مارو اور مارو, باہر نکالو باہر نکالو. یہ شریعت نافذ ہو گئی. کیوں؟ حکمران کا روزہ نہیں ہے, اس میں مشقت کا تحمل نہیں ہے. اول تو جانے کی ضرورت نہیں کسی کے گھر پر, اور اگر چلے گئے تو اپنے موقف پر ڈٹ جائے کہ آپ کے بڑے بھی کبھی کلمہ گو مسلمان تھے, آپ نے تمام نظاموں کو چیک کیا, ہمیں اجازت دے دے خوشی سے. ہمارا مذہبی اور دینی حق ہے کہ ہم اپنی شریعت کے مطابق زندگی گزاریں. ہر جگہ فی الحال نہیں کر سکتے. جو مسلمان شوق سے مانگ رہے سواد بنیر مالاکن باجوڑ والے, ان کے اوپر چلنے دیں. آپ کیوں ہمیں تنگ کر رہے ہیں؟ یہ تب ہوتا جب ہمارا زرداری روزے رکھ کے جاتا. یہ گپ شپ نہیں آپ کا. جس قرآن پہ ایمان ہے وہ کہہ رہا ہے اے ایمان والو تم پر روزہ فرض ہے. پہلے فرمایا تقسیم مال قاعدہ شریعت سے فرض ہے, اس سے پہلے فرمایا ظالم و قاتل سے مظلوم و مقتول کے لیے بدلہ لینا فرض ہے. یہ قوانین ہے جو اسمبلی کے حال میں فضل الرحمان کے فصیح بلیغ آواز سے بیان ہونا چاہیے. چوتھا قانون ولا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل وتدلوا بها الى الحکام. ملک میں رشوت نہیں ہونا چاہیے. اور کلم کو ایک عجیب بات کر, آیت میں ہے نا کہ افسر کو رشوت دینا, وزیر کو اور کسی بڑے عہدے والے کو پیسوں اور رشوت سے راضی کر کے کام کرانا, یہ صحیح نہیں ہے, غلط حرام ہے. قرآن پاک نے ایک عجیب بات کہی ہے, وہ تجلو بہائے دل حکام. دل وہ کہتے ہیں بوکے کو جو کنویں میں ڈال کے اس سے پانی نکالے. تو کنویں میں جب پانی کنویں سے نکلتا ہے تو کنواں آباد رہتا ہے, لیکن اگر کنویں میں کہیں سے پانی آنے لگا تو کنواں بنجر ہو جائے گا. تو فرمایا ان افسروں نے آپ کو کام کر کے دینا ہے, تم نے ان کے اندر بوکا نہیں اتارنا ہے. وہ تدلو بیا ولا تدلو بیا, اصل میں عطف نفی کے محل پر ہے. وہ تدلو بیا ان الحکام. تو افسروں کو, حکومت کے عہدیداروں کو رشوت دینا ایسا ہے جیسے کنویں کے اندر باہر کا پانی ملنے لگے پھر اس کنویں پر کوئی اعتماد نہیں, وہ کھڈا بن جائے گا, کنواں نہیں رہے گا. یہ پیسے کمانے کے کھڈے بنے ہوئے. وہ تجلو بہا کیا فصاحت بنا رہا تھا, صرف حکم سے منع نہیں کیا, لفظ ایسے استعمال کیے کہ عقل مند سوچتے تو تنگ رہ جائے. یہ چار قوانین السیاست المدنیہ, ملک کے اندر سیاست اور حکومت کی تسدیل اور اصلاح کے لیے انتہائی ضروری ہے. اور پھر ملک کے اندر تدبیر المنزل بھی ہو کہ لوگوں کی بھی اصلاح ہو, صرف قوانین نافذ ہو اور لوگوں کو چونکہ تو چھوڑ دیا جائے یہ کام ٹھیک نہیں ہے. لوگوں کی اصلاح علماء کریں گے ممبروں میں عراب سے, بزرگان دین کریں گے اپنی صحبت اور حلقے ارادت سے, تبلیغی کریں گے چھ نمبروں سے, بسر لو نکلو 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 نکلو, قریب بھی جاؤ دور بھی جاؤ, آج بھی جاؤ جب موقع ملے جانا ہے. بڑی اللہ نے ان کی باتوں میں بڑا اثر رکھا ہے. مخلص لوگ ہیں, کوئی غرض نہیں, اپنے پیسے خرچ کر کے اپنا گھر بار چھوڑ کر نکلتے. تبلیغیوں کے بارے میں پراپیگنڈے غلط ہیں. خالص لوگ اور ہمارے لوگ ہیں. اپنے لوگوں کو پہچان لو, ان کی قدر کرو, ان کی خدمت کا شکر بجا لاؤ, انہیں دعاؤں میں یاد کرو, بھرپور نصرت کرو. سب لوگ تھوڑے آٹھ دس سالوں میں حساب پڑھیں گے. ہمارے بزرگوں نے عوام کو لگام دینے کے لیے اور انہیں دین کے قریب لانے کے لیے ایک مختصر مگر نہایت برکتوں والا سلیبس بنایا ہے. میں نے اس دن کہا تھا کہ جن کارخانوں میں, بازاروں میں, مارکیٹوں میں, کچڑا خانوں میں آپ نہیں جا سکتے, ڈانسروں کے پاس, کھلاڑیوں کے پاس, مختلف عناصر کے پاس وہاں تبلیغ کے لوگ پہنچ گئے, انہیں سیدھا کر کے آپ کی خدمت میں لائے. آپ خود دیکھیں بڑے بڑے کھلاڑی کیسے پیش ہوتے ہیں. یہ تبلیغیوں کی برکت ہے, ان کا احسان ہے. ان کو کہتے ہیں کہ ہمارے بزرگ ہیں, ہمارے عالم ہیں, ہمارے مفتی صاحب ہیں. شرق اور غرب میں علماء کرام کا اکرام کرواتے ہیں. تبلیغی بامن لوگ ہیں, ان کے گھروں میں پردہ آ گیا, ان کے بچے اسکول اور کالجوں کے سے نکل کر دینی مدرسوں میں پہنچ گئے, ان کی نوکریاں حلال کی ہو گئی, حلال کھانے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں. سارا کام ایک دن میں نہیں ہوا ہے. خدا نے نبی پر نازل ہونے والی کتاب کو بھی 23 سال کی مدت میں نازل کیا. وہ کہتے نہیں ہے کہ داڑھی رکھو, کہتے نہیں ہے کہ انگوٹھے مت چومو, کہتے نہیں ہے کسی کو کہ آپ درگاہوں میں مت جائے, شرک اور کفر نہ کرے, مگر تعلیم ایسی دیتا ہے کہ نتیجہ یہی نکلے گا. کیا مولانا طاہر اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ, ان کی ایک دفعہ تقریر تھی اور ان پر ایک پابندی لگی تھی کہ یہ بات نہ کرے, بس باقی تقریر ہے. تو شاہ صاحب نے عجیب طریقے سے تقریر کی اور وہ بات کہیں نہیں, باقی بیان تھا. اللہ اکبر. اور اس وقت مولانا طاہر اللہ شاہ بخاری ایک شعر پڑھ رہے تھے, بہت چھوٹا تھا لیکن حضرت کی تقریر بڑی عجیب تھی, وہ یاد ہے. شعر یہ پڑھا تھا, گفتم ببول بولے چکنم اسفراق یار, گفتم ببول بولے چکنم اسفراق یار, از شاخ گل بخار گفتی دو تپید عمر. میں نے بلبل سے پوچھا کہ مجھے تو دوست سے ملاقات ہی نہیں ہو رہی, کیا کرو؟ تو اس نے درخت کے ٹہنی سے نیچے گر کر اور تڑپ تڑپ کے مر گئی, بتانے کے لیے کہ تو کی دربند خویش تن باشی, عشق بازی دروغ زن باشی, گر نہ شاید بدست راہ بردن, شرط عشقست در طلب مردن. کہنے کی کیا ضرورت, دکھایا اس نے, یہ طریقہ ہے. حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بڑے استاد ہیں سلیمان ابن مہران، کبار محدثین و وفاد زمانے میں سے، سب محدثین کے ہاں سے قائد، بخاری مسلم ترمذی سب میں ان کی احادیث و اقوال ہیں، جن کو امام اعمش کہتے ہیں، شب کور تھے رات کو دیکھتے نہیں تھے، دن میں دیکھتے تھے، ان کے گھر چوری ہو گئی اور بہت سونا اور چاندی اور جو اس وقت موجود تھا وہ چور لوگ اٹھا کے لے جا رہے تھے، تو امام صاحب سے کہا حضرت آپ نے پہچان تو لیا ہے، بتائیں گے؟ اور میں نہیں کہ نہیں تو کر وعدہ کر لیا، وعدہ صحیح ہے وعدہ کر لیا، ہماری تسلی کے لیے کہہ دیں کہ اگر میں نے کسی کو کہا کہ یہ میرے چور ہیں تو اس کہنے پر میری بیوی کو تین طلاق، اس زمانے کے چوروں کو بھی پتہ تھا کہ تین طلاق کے بعد بغیر حلال شریعہ کی گنجائش نہیں، لیکن اس زمانے کے جو اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں وہ تین طلاق کے بعد لوگوں کو ملوا کے وہ ہمیشہ کیا زنا کراتے ہیں، جو لوگ حلالے کے قائل نہیں وہ عمر بھر کے حرامے کے قائل ہوتے ہیں، بدنصیبوں کا یہی حال ہے. امام صاحب نے کہا ٹھیک ہے، وہ چور جا ہی نہیں رہے تھے اور بےزتی کرنے والے تھے، صبح ہو گئی مشہور ہو گیا، رات کو سلیمان ابن مہران امام اعمش کے یہاں چوری ہو گئی، سب لوگ آ رہے تھے، امام ابو حنیفہ کو پتہ چلا، آپ درس سے فارغ ہو کر کے حضرت شیخ کے گھر گئے، حضرت کیا حال ہے، کیسے چوری ہوئی، یہ وہ سب بات، باتوں باتوں میں معلوم ہوا کہ پہچانتا تو ہوں لیکن بتاؤں گا نہیں، بتانا خطرناک ہے. امام صاحب نے کہا بتانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، بس آپ کا پہچاننا کافی ہے، چونکہ بہت بڑے بزرگ بڑی ہستی کے گھر ڈاکہ ہوا تھا، کوٹوال شہر کے پولیس افسران بھی سب آ گئے، امام صاحب نے شہر کے بڑے افسر کو کہا جس کی ذمہ داری تھی چوروں پر ہاتھ ڈالے کہ آپ دو کرسیاں ڈالیں، ایک پر خود بیٹھے دوسرے پر حضرت کو بٹھا لیں، اور جن جن لوگوں پر آپ کو شبہ ہے تھانے دار کو ڈی ایس پی کو سب پتا ہوتا ہے یہ جو رات کو واقعہ ہوا یہ کس نے کیا ہے، وہ جب چاہے منٹوں میں نکالے. اور فرمایا کہ جب لوگ آئے مشتبہ افراد گزرنے لگے تو استاد کو کہا استاد جی آپ کہے یہ میرا چور نہیں ہے، یہ میرا چور نہیں ہے، لیکن وہ جو اصل ہری پگڑی والے آئے تو آپ کہیں چپ ہو جائے آپ، کیونکہ آپ نے اگر کہا تو طلاق ہوگی نا. تھاندار کو کہا جن پر حضرت چپ ہو گئے پکڑو. چنانچہ چور آتے رہے بزرگ حضرت یہ نہیں ہے یہ نہیں ہے، وہ جو اصل کنڈوں والے اور گیارہویں والے آتے ہیں نا، تو حضرت خاموش ہو گئے. تھاندار کو تو حضرت امام بھونی کا سمجھایا تھا کہ جن پر خاموش ان کو پکڑ لیا، تو کہنا بھی نہیں پڑا، جب شرط ہی نہیں پائی گئی مشروط کو آئے اور کام بھی ہو گیا. اللہ تعالیٰ نے امام ابو حنیفہ کو ایسی کمال عقل عطا فرمائی تھی. تو کبھی کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی، کام کرنے کی ضرورت. چنانچہ جو لوگ تبلیغ میں جاتے ہیں رہتے ہیں محبت کرتے ہیں وہ کوئی بدعت نہیں کرتے، تمام بے دینوں سے اور بد دینوں سے وہ فارغ ہو جاتے ہیں، خالص دیوبندی بنتے ہیں، کیونکہ تبلیغ تو تین آدمیوں کی محنت کا نتیجہ ہے. شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی، امام الاولیاء مولانا الیاس اور حضرت اقدس مولانا محمد یوسف صاحب لدھیانہ کاندھیلی، اور پھر حضرت شیخ مولانا زکریا نے تبلیغ نصاب فضائل صدقات تمام کتابیں لکھ کر قیامت تک کے لیے تبلیغیوں کو دینی اعتبار سے آراستہ اور مسلح کر دی. تو اب ان امور کا تذکرہ ہے کہ جن کے جاننے سے معاشرہ بنتا ہے، میں اس پہ زیادہ بات تو اس وقت نہیں کروں گا، سبق بھی پڑھنا ہے، یہ تو ان بزرگوں کے لیے میں نے آموختہ کا یہ دہرائی کر جب تک یہ ہوا ہمارے بڑے علماء ہیں محدثین ہیں ہزاروں علماء کے استاد ہیں وفاق کے عالی پرچے دیکھنے کے لیے تشریف لائے یہاں سے بھی محبت ہے جب تشریف لاتے ہیں تو شوق اور عقیدت سے بیٹھتے ہیں اور آپ کا بھی فائدہ ہوا جو چیزیں آپ کے ذہن سے نکل رہی تھی تو دوبارہ بیٹھے گی اور یہی تفسیر کا طریقہ ہے اخیر تک جب بھی نئی صورت شروع ہوگی تو پھر وہی گزشتہ واقعات آداب مقدمہ وہ سب دہرایا جائے گا اس لیے تفسیر کا جو پرچہ نہ دے اور باقاعدہ داخلہ لیا اس شب کا یا تفسیر کے 20 سوالات سے جو 5 نہ کرے وہ صرف یہ نہیں کہ فیل ہو گیا وہ انسان بھی نہیں ہے کیونکہ 40 دن تک یہ دہرائے گا پورا پورا مکمل یہ طریقہ ہے ہمارے تمام مشائخ تفسیر شروع میں آدھا گھنٹہ 35 منٹ اسی میں لگ جاتے ہیں اور لگنا چاہیے ہمیں وقت کی پرواہ نہیں ہمیں کام کی پرواہ ہے الحمدللہ ایک آدمی نے مجھے کہا لگتا ہے صرف سورہ بقرہ پڑھائیں گے میں نے کہا کوئی مستبعد بات نہیں ہے عبداللہ ابن عمر نے 11 سال میں سورہ بقرہ پڑھی تھی جب فارغ ہو گئے تو 4 اونٹ ذبح کیے عبداللہ ابن عباس کو لا کے بٹھایا وہ عبداللہ ابن عمر سے تقریباً نصف عمر میں چھوٹے ہیں وہ 15 سال کے تھے 30 سال کے وہ 30 کے تھے 60 کے اور عبداللہ ابن عمر نے ان کو کہا کہ حضرت عبداللہ ابن عباس کو تجھے تو رات کو سینے سے ملا کے دبایا اور دعا کی اللہم علم الکتاب ہم کو وہ چیز حاصل نہیں ہے محنت کرنی پڑے لا الہ الا اللہ یسألونک عن الأحلة یہ تدبیر المنزل کے احکام ہیں کل ہم نے لکھوائے تھے کہ 18 کے قریب ہیں یہ پوچھتے آپ سے چاند کے بارے میں اہلہ ہلال کی جمع ہے جیسے ادلہ دلیل کی اور اجلہ جلیل کی جمع ہے لیکن اردو میں یہ محاورہ نہیں ہے کہ ہم مانا کریں چاندوں کے بارے میں یہ اردو نہیں کسی نے کیا ہے تو غلط کیا ہے ایک کے لیے بھی چاند اور 10 کے لیے بھی چاند چاند تو ایک ہی ہے لیکن اس کے جو روزانہ گھٹنا بڑھنا ہے یہ اس بارے میں سوال ہوا ہے سوال کرنے والے ابن عساکر نے تاریخ میں لکھا ہے ابن عباس سے سوال کرنے والا معاذ ابن جبل ثعلبہ ابن غنم یہ 2-3 آدمی ہیں انہوں نے دریافت کیا تھا کہ کبھی چاند چھوٹا ہوتا ہے کبھی بڑا ہوتا ہے کبھی بالکل غائب ہو جاتا ہے کبھی پھر دھار کی طرح نظر آ جاتا ہے یسألونک عن الأحلة یہ پوچھتے ہیں آپ سے چاند کے بارے میں کیوں گھٹتا بڑھتا ہے قل آپ فرمائیے ہی مواقیت للناس والحج یہ اوقات جاننے کے لیے لوگوں کے لیے اور حج کے لیے خاص کر حج کے لیے ان کا سوال جو تھا زیادہ مفید نہیں تھا گھٹنا پڑنا یہ تو ایک تکوین کا مسئلہ ہے آدمی تو گھٹتا بڑھتا ہے چھوٹا بچہ بڑھنے لگتا ہے بڑھاپے میں پھر ٹونٹی بن جاتا ہے طاقت ختم ہو جاتی ہے اور توانائی کمزور ہو جاتی ہے وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ پھر پلٹ دیتا ہے اللہ یہ کوئی خاص بات تو نہیں درخت کتنا سایہ دار پھلدار ہو جاتا ہے پھر آہستہ آہستہ پھل کم ہونے لگتا ہے ٹہنیاں ٹوٹ رہی ہوتی ہیں بہار کے موسم میں جس طرح ہونا چاہیے ایسا ہرا نہیں ہوتا تو باغبان سمجھ لیتا ہے کہ یہ پرانا ہو گیا ہے جو زوال قبول نہیں کرتا اس کو اللہ جل جلالہ کہتے ہیں باقی ہر چیز زوال پذیر ہو جائے گی. چاند سے جو متعلقات ہیں احکام شرعیہ میں سے تین مسئلے بالاتصال چاند کے، ایک نماز، سورج ڈوبے تو مغرب داخل ہوتی ہے، اور فقہا کہتے ہیں کہ جب مغرب داخل ہو جائے تو پھر نماز پڑھنے میں اور روزے افطار کرنے میں دیر نہ کرے. تو یار لوگوں نے دو منٹ تین منٹ کے وقفے نکالے، ایک مسجد میں ایک مولوی نے بورڈ لگایا پانچ منٹ کا وقفہ ہے، حرمین شریفین کی طرح دو دو رکعت پڑھ لیجیے. شابش. جب فقی نہ ہو تو سفی ہوگا، اسیقول الصفحاء، بے وقوف لوگوں سے یہی کرائیں گے. رکعتیں قبل المغرب جن کو بخاری میں پیغمبر نے مکروہ کہا ہے اس کے مرتکب کروا. فقہا نے لکھ دیا ہے، مولانا مفتی عبد الستار نے خیر المدارس سے لکھا اور مفتیوں نے بھی کہ اذان مغرب کے بعد جماعت میں تاخیر کرنا، اس کو ڈیڑھ منٹ اور دو منٹ کا وقفہ کہنا، یہ مشابہت ہے روافض سے اور یہود سے، اس لیے ناجائز و حرام. ایک ہی بڑا دینی ادارہ بعض مسائل میں ضد کرنے لگا ہے بینکوں کے ارتکاب کی وجہ سے، ورنہ یہی ادارہ تھا اور کل پاکستان کے مفتی اعظم تھے، سابق مفتی دارالعلوم دیوبند تھے، یہ سب ان کے بچے ہیں. مفتی اعظم پاکستان مفتی شفیع 84 سال کی عمر میں فوت ہوئے، ان کو کبھی بھی یہ خیال نہیں آیا کہ مغرب کے بعد وقفہ کر دیے. اپنے من میں ڈوب کر پا جا سورالی زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن. باقی الٹی سیدھی دلائل کو دلائل نہیں کہتے، ان کو مغالطہ کہتے. اب جن مسائل میں اہل بدعت کا، اہل زیغ و دلال کا رد کرتے ہیں، ان تمام باتوں میں وہ آپ کو جواب دے رہا ہے. مرزائی تک آپ کو جواب دے رہے ہیں مرزا کی نبوت کے بارے میں، مسیح موعود کے بارے میں، اور مہدی مسعود کے بارے میں بزد ہے. وہ تفسیر صغیر کبیر دونوں بڑی پڑی ہے، لیکن وہ جوابات نہیں ہیں بلکہ وہ مغالطات ہیں. مغالطات شان پر شاہ سے نے ایک شعر میں جواب دیا، سن لو کیا جواب دیا. وہ کہتے ہیں اضافہ ہے سب مومن ہے، جب یہ ثابت ہو گیا کہ مرزا صاحب مسلمان ہی نہیں ہے، فکیف یکون مہدین او مسیحا مقربا، تو امام مہدی اور مسیح موعود کیا بنے؟ ایک شعر میں جواب دے گا. اذا صح ان الدعی لیس بمومن، مسیح موعود ہونے کا دعویٰ کرنے والا مومن ہی نہیں، فکیف یکون مہدین او مسیحا مقربا، مسیح موعود کیا بنے؟ عقیدت الاسلام میں شاہ صاحب کا یہ شعر موجود ہے. دوسرا روزہ خالص چاند کا مسئلہ ہے. سومو برویت الہلال و افطرو برویتی او بعد ثلاثین شعبانا، اور تیسرا مسئلہ حج کا. صرف دو ہی باتیں رہیں گے، ایک ایمان اور دوسرا زکات، جس کے لیے سورج و چاند کی ضرورت نہیں ہے. دوسرا مسئلہ یہ سمجھ لو کہ نظام دو ہے. منہ کھولا ہوا ہے بیٹھا ہے، کھڑا ہو جاؤ، کھڑا کرو اس کو، یہ پیچھے ہاں کھڑا کر دو، ورنہ میں خود پیچھے آتا ہوں، اس کو چھوڑوں گا نہیں، یہی جو پیچھے دیکھ رہا ہے، ہاں کھڑا ہو جائے. اذا تصاوب احدکم، جب تم میں سے کسی کو جمائی آ جائے، فلیدع یدہ فی فیہ، ہاتھ منہ پہ رکھے، فإن الشیطان یدخل فیہ، کیونکہ شیطان اندر جاتا ہے، ہماری خواہش ہے کہ آپ 10 بجے چائے پی لیں اور چائے اندر لے جائیں، لیکن آپ نے 9:30 بجے شیطان کو اندر بھیج دیا، یہ بہت نامرا. آئندہ خیال رکھو، بیٹھ جاؤ، بھول جاتے ہیں. عمر پر کسی نے کہا ہی نہیں ہوتا ہے تو ان کے لیے ایک قیامت ہے، ایک دم بھول جاتے ہیں. نہیں، بھولنے پر بھی یاد آئے فوراً رکھو، اور آپ دل میں خوش ہو جائیں کہ دیکھو میرے ایک کمزوری کی اصلاح ہو رہی ہے، تو سلف صالحین کی ارواح خوش ہو جائے گی. وہ لوگ تو اصلاحات سے بہت خوش ہوتے ہیں، تکلیف نہ محسوس کریں. ہمارا مقصد آپ کی توہین نہیں، ہم آپ کو توہین کرنے یہاں نہیں بیٹھے، آپ کو کائنات کا سب سے بڑا علم دینے بیٹھے. کیا جمعے کے دن میرے لیے آرام مناسب نہیں ہے؟ لیکن کام بہت زیادہ ہے. مسافر شب سے اٹھتا ہے جو جانا دور ہوتا ہے. الحمدللہ، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ. تو نماز، حج اور روزہ، ان کا تعلق چاند سے ہے، اور نظام دو ہے، ایک شمسی ہے اور ایک قمری ہے. والذی جعل الشمس ضیاء والقمر نورا، سورۃ یونس. شمسی نظام بھی ایک نظام ہے، اس کا انکار نہیں ہے، لیکن شریعت محمدیہ نے قمری نظام کو پسند کیا ہے، چاند کے نظام کو پسند کیا ہے. اب اس سے ہمارے احکام وابستہ ہے. تو آپ کی گھڑی پر اور آپ کے دل و دماغ میں جب کوئی پوچھے کہ آج کون سی تاریخ ہے، تو آپ پہلے بتائیں کہ آج شعبان کی کون سی تاریخ ہے؟ 22 ہے. سب سے پہلے اسلامی تاریخ قمری بتا دیں، پھر آپ کہیں کہ آج 14 اگست. 14 اگست لوگوں نے جشن منا لیا. اگر شمسی اور قمری کا فرق ٹائم پہ ہو جاتا تو 27 رمضان المبارک کو پاکستان آزاد ہوا. 27 رمضان المبارک، فقہا کہتے ہیں کہ یہ طے شدہ رات ہے، لیلۃ القدر طے شدہ رات. محدثین مفسرین تو اقوال کر رہے ہیں، فقہا نے اس وجہ سے لکھا ہے کہ رمضان المبارک میں اگر کوئی وجہ نہیں ہے تو ختم قرآن تراوی میں 27 کو کرے. قاضی خان میں، بزازیہ میں، تاتاریہ میں، سمرکندیہ میں، عالمگیریہ میں لکھا ہے لأنها متوقع للیلۃ القدر. لیلۃ القدر کا زیادہ امکان اور توقع 27 رمضان المبارک. 27 رمضان المبارک ویسی جشن ہے، خوشی کی رات ہے، بہت بڑائی اور عظمتوں کی رات ہے، لیکن مسلمان قوم اس رات کو خوشی سے شکریہ ادا کرتے کہ اللہ نے ہمیں ایک علیحدہ ملک دیا ہے. بہرحال قمری نظام ہونا چاہیے، اور مدرسوں کے اندر بھی پروگرام میں پہلے اعلان کرے کہ اس تاریخ چاند کی اس تاریخ، پھر اس کے بعد شمسی نظام کا اعلان، لوگوں کی سہولت کے لیے. خط کے اندر بھی آپ پہلے چاند کی تاریخ لکھیں، اس کے بعد آپ شمسی تاریخ لکھیں، اگست ستمبر وغیرہ. اللہ اکبر و کبیرہ. دیکھو، شمسی نظام میں اوقات نہیں بدلتے. ایک مثال دیتا ہوں، ہمیشہ دسمبر سردی میں آئے گا، نومبر دسمبر جنوری، لیکن اور یہ مہینے جون جولائی سب گرمی میں ہوں گے، لیکن قمری نظام میں سال گھومتا ہے. کبھی رمضان شریف کے روزے سخت گرمی میں آئیں گے، ابھی 9-10 نہیں بجے اور زبان لٹک جاتی پیاس سے، یہ سہلے رات کو شربت پئیں گے، جب ٹائم ہوگا کتنا بڑا اجر ملے. ابھی سخت سردی کا موسم ہوتا ہے، جی چاہتے ہیں تو لحاف سے باہر نہ ہو، لیکن آنا پڑے گا، ہزاروں طلبا بیٹھے، شرکاء تفسیر کا حق ہے. تو مہینے کمری میں گھوم رہے، شمسی میں نہیں گھوم رہے، وہ ٹوکے رہے. لا الہ الا اللہ. پھر شمسی تاریخ کب بدلتی ہے؟ تو ہونا چاہیے جب صبح سورج نکلے، ٹوکے تھے رات کے 12 بجے. سب سے پہلے انگریز جب ڈائری لکھ رہا تھا تو اس کے ہاں رات کے جو 12 بجے آپ کہتے ہیں، یہ سورج نکلنے کا وقت تھا. بعض ملکوں میں اور اوقات میں نکلتا ہے، ہمارے یہاں رات ہوتی ہے وہاں دن ہو جاتی ہے، یہاں دن ہوتا ہے وہاں رات ہو جاتی ہے. ان کو کوئی اوپر سپر کا پتہ نہیں ہے کہ تاریخ شمسی کب بدلے. یہ آپ اسے عقل سے کہیں گے کہ سورج صبح نکلتا ہے، تو صبح جب سورج نکلے تو تاریخ بدل گئی، اور جب شام کو سورج ڈوب جائے تو تاریخ بدلنا چاہیے تھا، لیکن ان کی نہیں بدلتی. کیوں؟ رات کو کیا کہیں گے؟ لیکن اسلام میں یہ ہے کہ جیسے ہی سورج ڈوبتا ہے اور رات آتی ہے تو رات اگلے دن کا تابع ہے، یہ قاعدہ ہے. آج جو رات آئے گی آپ اس کو کہیں گے لیلۃ الصبح، سنیچر والی رات. اسے یعنی کل سنیچر ہے اس لیے وہ سنیچر کی ہے. لوگ کیا کرتے ہیں کہ آج کی رات کو کہیں گے جمعے کی رات، یہ تہذیبی ہے، نہایت سوئی تمدن بیعقلی کی بات ہے. ہمیشہ رات آنے والے دن کی ہوتی ہے، لیلۃ الجمعہ، یعنی رات گزر جائے اگلا دن جمعہ ہونا چاہیے. سوال ان کا زیادہ تکڑا نہیں تھا، چاند کیوں گھٹتا پڑتا ہے؟ جواب دیا کہ یہ لوگوں کے خاص کر حج کے اوقات سمجھنے کا ذریعہ ہے، مواقیت میقات کی جمع ہے، اور میقات توقیت کے معنی میں ہے، وقت کے معنی میں ہے. وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَنْتَاتِ الْبُيُوتِ مِنْ ظُهُورِهَا. اور یہ کوئی نیکی نہیں ہے کہ آپ آنے لگو گھروں میں پیچھے کی طرف سے. وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَى. لیکن نیکی تو اس شخص کی نیکی ہے جو اللہ سے ڈرنے لگے. وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا. آؤ اپنے گھروں میں دروازوں سے. وَاتَّقُوا اللَّهَ. اللہ سے ڈرو. لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. پہلا سوال تھا، اس کا جواب دے دیا. جس طرح وہ چاند کے فوائد نہیں سمجھتے تھے اور سوالات کرتے تھے، اس طرح معاشرہ کے بعض چیزیں نہیں سمجھتے تھے. حج یا عمرے کا احرام جب باندھ لیتے اور پھر کوئی بات یاد آ جاتی گھر آنے کے لیے، تو کہتے ہیں نہیں، دروازے سے نہیں جا سکتے، اس دروازے سے نکل کے ہم نے احرام باندھا. تو گھروں کے پیچھے سے چتر پہ چڑھ کے آتے، بوڑھا آدمی ہوگا، بیمار ہوگا، گر جائے گا. اور ویسے بھی چھتوں سے چڑھنا یہ تو صحیح آدمی کا کام نہیں، چور کا کام ہے. تو اب تعالیٰ نے اس بدتمیزی سے منع کر دیا. ظاہر بات ہے مسجد میں آپ کس طرح آتے ہیں؟ تین راستے ہیں، میدان والے گیٹ کی طرف، مرکزی راستہ، حوض کی طرف. ویسے آپ تینوں سے آ سکتے ہیں جگر سہولت ہو، لیکن آنے جانے کے لیے راستہ ایک ہی استعمال ہوگا. کیا مطلب ہے؟ کہ جو مسجد سے باہر راستہ ہے اس کو استعمال کرنا ہے. اگر آپ اس باورچی خانے کی طرف گیٹ سے داخل ہو جائے اور حوض والے گیٹ سے نکلے، تو یہ تو مرور مسجد ہے، ناجائز اور حرام ہے. لا يتخذ المسجد ممرا. اگر آپ باورچی خانے والے اپنے حوض والے گیٹ سے داخل ہو جائے اور پھر آپ اور مرکزی گیٹ سے جانے لگے، درمیان میں نہ نفل پڑے، نہ تلاوت کی، نہ ذکر و تسبیح کی، تو یہ مرور کر رہے ہیں. آپ مسجد کو سڑک بنانا چاہتے ہیں، یہ اللہ کے گھر کے آداب کے خلاف ہے. آپ قرآن پڑھنے آئے، آپ علم لے کر کے جائیں، آداب سے مزین ہو کر آگے بڑھے تاکہ آپ کی زندگی میں اللہ آپ کی مدد فرمائے. یہ بتا رہا کہ جس طرح وہ بدتمیزی کرتے تھے, صحیح راستے سے نہیں آتے تھے, الٹے راستے سے, تو جو جگہ ہم نے سامنے چھوڑی ہے یہ بات ہوئی تھی, اس کو بھی شامل کرنے کا نہیں ہے, ضروری مسجد ہو جائے. بعض جگہ ائمہ اور مؤذنین کے مکانات بنے اور اس طرح بنے کہ ہم وقت مرور ہو رہا ہے, گھر آنا جانا, وہ کہتے ہیں ہماری مجبوری ہے. میں نے کہا مجبوری بعد میں ہے, پہلے آپ کی حماقت ہے, مسئلے سے بے خبری, الجہل بالمسائل الشرعیہ. چھوٹا سا راستہ چھوڑنا چاہیے تھا, بھئی عورت ہوگی اس کے دن ہوتے ہیں, مسجد سے تو نہیں آ سکتی, کیسے مسجد سے گزر رہی ہے. تو یہ آپ نے اپنی مجبوری کو قانون بنایا ہے, یہی تو بینکروں نے کیا ہے. وہ ہیلے دفن وقتی جس سے آدمی وقتی طور پر حرام سے بچتا, اس کو قانون بنا دیا. مثلا حدیث شریف میں ہے کہ جب نماز کے دوران کسی کا وضو ٹوٹ جائے وہ فوراً جائے وضو کرے, وَلْيَأْخُذْ بِأَنْفِهِ, ناک پکڑے تاکہ لوگ کہے کہ شاید نکسیر پھوٹی ہے, حالانکہ وہ کہیں اور سے پھوٹا ہے. تو اس کی عزت رکھنے کے لیے کہ بھئی ناک بند کر دو. اس طرح ایک طالب علم نے کہا کہ اگر میں دیکھ رہا ہوں تو میں تو سمجھوں گا کہ اس نے آواز چھوڑی ہے, بدبو سے ناک بند کی ہو. طالب علم میں عجیب ہے. تو اب اگر کوئی امام یہ تقریر کرے کہ میری مسجد کے تمام نمازی ہاتھ باندھے ناک باندھے سب ٹکٹ کے بیٹھ جائے, یہ کوئی اخلاق ہے؟ وہ ایک معذور کے لیے ایک قاعدہ بتایا. آپ سارے جہان پر نافذ کر رہے ہیں. تو جس طرح مشرکین کا حالت احرام میں گھر کے دروازے سے نہ آنا اور گھر کے پیچھے سے آنا غلط طریقہ تھا, اس طرح اگر طلباء مسجد میں رہے, مدرسوں میں قیام و قوام درس لے اور وہ مسجد کو سڑک کی جگہ استعمال کر لے, تو یہ بدبختی کی علامت ہے. برکات سے محروم ہو جاؤ گے اور کہیں بے موقع پلٹ جاؤ گے, بہہ جاؤ گے بے موقع, کوئی اٹھانے والے بھی نہیں ہوگا. یاد رکھنا جو میں کہہ رہا ہوں, اٹھانے والے بھی کوئی تمہارا نہیں ہوگا. ایک تمہارے خلاف جو پراپیگنڈا ہے, پورا عالمی حملہ ہے آپ پر, یہ ویسے نہیں ہے, اس میں آپ کا ہاتھ ہے. ہم آپس میں بیٹھے قرآن پڑھ رہے ہیں, اس کے بغیر ایسا کبھی بھی نہیں ہو سکتا. اس مکافاتی عمل غافل مشو, گندم از گندم گروید جو از جو. وَلَيْسَ الْبِرُّ, نہیں ہے کوئی نیکی, بِأَن تَأْتِيَ الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا, کیا اپنے گھروں میں پیچھے سے. وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَى, جب گھر کو پیچھے سے آنا منع ہے تو گھر والی سے پیچھے سے ملنا کتنا بڑا گناہ ہو. اس لیے حدیث شریف میں ہے, من اتا کاہنا او اتا امراۃً من دبرها یا فی دبرها او کما قال, تو اس کو کہو ان محمدا منه بری, حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بری ہے. اور جب اپنی منکوہ سے اس محل میں ملاقات حرام ہے, اور پیغمبر کہتے ہیں میری امت سے خارج ہے, اس بے غیرت کو کہو, تو پھر جو اور جگہ جس کا کوئی جواز کبھی بھی نہیں ہو سکتا, وہ کتنا بڑا گناہ ہو جریمہ ہو. گھروں کو پیچھے سے آ جاؤ, راستہ پہچان لو, محل حرص میں آؤ, فرض میں نہ آؤ. ولکن الرم التقا وات البیوت من ابوابها, آؤ اپنے گھروں میں دروازوں سے. آج سب طالب علمی کا زمانہ تھا تو پابندی لگ جاتی تھی کہ بھائی تقریر میں نہیں جائے گا, رات کو جلد سے ہوتے تھے ہمارے پاس اپنے علماء, صرف مولانا مولانا مفتی محمود صاحب کے جلسے میں حضرت بنوری فرماتے تھے جانے کی اجازت. اور شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان کا جلسہ ہوتا تھا, مولانا عبدالشکور دین پوری کا جلسہ ہوتا تھا, خطیب پاکستان مولانا ضیاء القاسمی کا جلسہ, یہ دوسرا خطیب ابھی نکلے, اور قاری محمد انیف جو ملتان والے تھے نابینا, ان کا کراچی آمد تھا. اکثر یہ تین بزرگ ہوا, شیخ القرآن, مولانا ضیاء القاسمی, مولانا عبدالشکور دین پوری, اور خوب ڈنکے کی چوٹ دیوبند بیان کرتے تھے. تو طالب علم چپکے سے اعلان لگا تھا کہ کوئی نہ جائے رات کو مطالعہ تکرار کرے, طلبا نکل گئے رات کو, آئے ایک دو بجے جلسہ ختم ہوا, میمن سوسائٹی سے پیدل آیا, وہ کھڈا مارکیٹ سے اس طرف والا جو گیٹ ہے طوفانوں کی طرف, کچھ دیر کے لیے طالب علم چپ ہو گئے. جب یقین ہوا کہ اندر کوئی نہیں ہے, ایک طالب کو اوپر چڑھایا کہ اندر سے گیٹ کھولو, ناظم دارالحکام مولانا عبدالقیوم صاحب چترال والے تھے رحمہ اللہ, وہ کھڑے تھے ایک بڑے ڈنڈا لے کے, مجھے دے اور کا تو یہ اڈا سے کور والے سے حکم گیٹ کو لوگ کرا سکتا خشتکار کر. خیر طالب پڑھ کے پڑھنا, جیسے ہی انہوں نے ڈنڈا مارا نا وہ نیچے گر کے لیٹ گیا لمبا لمبا, پھر گیٹ کھل گیا, ہم اندر آئے, طالب مر رہا, حضرت نے کہا تم لوگوں نے مارا, ہم نے کہا جی ڈنڈا تو آپ نے مارا, ہم نے کہا ٹھیک ہے حضرت بنوری تھوڑی دیر میں باہر آئیں گے, ان کو یہی کہیں گے کہ مارا تو ہم نے, ویسے ڈنڈا حضرت کا کھایا ہے. مولانا ڈر گئے, خوفزدہ ہو گئے, موت بہت بڑا سانحہ ہے, کسی کے ہاتھ سے بلی کا بچے بھی مرے صدمہ ہوتا ہے, غیرتی حیا دار. وہ اس طرح سے کہتا ہے ہمیں مجھے گرمی لگ رہی, میں چھپ چھپ مثال ابھی سزا لگ جائے گی. اخیر میں حضرت صاحب نے کہا مولانا عبدالقیوم سے, یہ آپ غمگین پریشان نہ ہو, ہم اس کو کمرے لے جاتے, ہاتھ پیر اس کے ملتے اور ڈاکٹر کو بھی لے آتے, امید ہے کہ یہ اچھا ہو جائے گا. مولانا نے کہا مجھے پتا ہے ایسا, آخر عالم سے بڑے, مجھے پتا ہے سب سازش, کوئی مرا ہو رہا ہے, چلو لے جاؤ. کتنی دیر سے حضرت انتظار میں تھے سوٹا لے کے, آئی سوال تو واہ, مولانا مفتی محمود صاحب کا جلسہ تھا دن میں یونیورسٹی کراچی یونیورسٹی, طالب علم سارے چلے, مفتی صاحب کے لوگ ایسے عاشق تھے جیسے نبی کے عاشق ہوتے ہیں. حضرت بنوری نے خود بورڈ پہ اعلان لگایا کہ آج جتنے طلبا مدرسے سے پوچھے بغیر جلسے میں گئے, مفتی صاحب کا نام نہیں لکھا, ان سب کا اخراج ہوا ہے. بعد میں اساتذہ نے کہا کہ مفتی صاحب کا جلسہ ہے تو تین دن کا کھانا بند کر دیتے ہیں, اخراج نہیں. حضرت نے کہا ٹھیک ہے, مقصد تنبیہ ہے. مفتی محمود صاحب رات میں تشریف لائے, وہی مہمان خانے میں آرام کر رہے, ہم نے ایک درخواست لکھی کہ ہم آپ کے جلسے میں آئے تھے اور مدرسے والوں نے ہمارا تین دن کا کھانا بند کیا ہے, بہت غریب مسکین طلبا بھی ہے, ان کے پاس پیسے نہیں, تین دن تک بھوکے رہیں گے سبق کیسے پڑھیں. ہمارا یہ خیال تھا کہ مفتی صاحب کے جلسے میں جن کے گئے وہ بڑے خفا ہو جائیں گے کہ کیوں وہ ایسا کرتے ہیں. کاغذ لے کر درخواست, مفتی صاحب نے چشمہ اتارا, ایک اور چشمہ نکالا, پھر ہم نے قلم لیا تو اس کو پھینکا, ایسا تم مدرسے میں سبق نہیں پڑھتے, جلسے میں میں تمہارا قلم لوں, اور اپنا قلم نکالا اور اس نے لکھا ان مجرموں کی یہ سزا کم ہے جرم کے سامنے, میری درخواست ہے کہ ان کا اخراج کر دیا جائے تاکہ آئندہ کوئی مدرسے کی حکم حدودی نہ کرے. جو ہم نے درخواست لی ہم نے کہا چھپاؤ چھپاؤ, خیر نہیں, کیسے کامل انسان تھے, نظم و نسق کے کیسے محافظ تھے. آج دوڑنے کا سیاست دان ہوتا ہے, اے میرے جلسے میں آ, تیرے جلسے میں کیا بینگن دکھ رہے ہیں, وہ ایسا جلسہ ہوتا تھا کہ ان کی ایک تقریر دوسرے علوم کے سال بھر کے برابر تھی. لیکن حضرت نے فرمایا نہیں, میں آپ کے لیے رات کو یہاں آتا ہوں, فجر کے بعد درس دیتا ہوں. کراچی یونیورسٹی میں میرا بیان ان لوگوں کے لیے تھا, آپ وہاں کیوں آئے؟ آپ نے اساتذہ کو تکلیف پہنچائی, کلاسوں میں حاضری کم ہو گئی. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ صحیح کام کی حمایت کرو, اور کوئی بھی غلط کام کرے تو اس کو تنبیہ بلیغ ضروری ہوگی. وَآتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ, قتال کرو اللہ کے راستے میں. جب آپ کو منع کیا گیا کہ صحیح چلو, جو سب سے غلط چلنے والے مشرک اور کافر ہیں, جو اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں, انکار کرتے ہیں, نبی پر حق کو نہیں مانتے, گیا تو ان کی اصلاح قتال میں, اور قتال کرو اللہ کے راستے میں. الذین, ان لوگوں سے, یقاتلونکم, جو تم سے لڑتے ہیں. ولا تعتدوا, حد سے مت بڑھو. ان اللہ لا يحب المعتدین, بے شک اللہ پسند نہیں فرماتے حد سے بڑھنے والوں. ابو داؤد شریف اور ترمذی محرمہ اور جہاد میں ہے. غزہ میں ایک عورت دیکھی گئی جو قتل ہو چکی تھی مشرکین میں سے. آپ ناراض ہوئے اور آپ نے کہا, عورتوں کو اور بچوں کو اور بوڑھوں کو نہیں مارا کرو, یہ تو تم سے جہاد نہیں کرتے, قتال نہیں کرتے, ایسے عدل والے میرے اوپر ہیں. وقت روم ہے سو سقف, تو وہ مارو چاہے ان کو پاؤ. واخرجوہم من حیث اخرجوکم, نکالا ان کو مکے سے جیسے وہ تمہیں نکال چکے. والفتنۃ اشد من القتل, اور کفر کا وجود اور شرک کا وجود یہ فتنہ ہے, یہ زیادہ خطرناک ہے قتل سے. قتل اتنا بڑا سانحہ نہیں ہے جتنا مشرک اور کافر کا وجود ذہنی کا ہے. یہ جلدی پڑھ لیں گے, والفتنۃ اشد من القتل, مگر اوپر سپر نہیں سمجھتے کیا مطلب ہے, کیوں پڑھ رہے ہیں آپ. وہ آپ کو کہیں گے کہ آپ جو تبلیغ کر رہے ہیں, جو درس دے رہے ہیں, جو ان کی کمی کوتاہی کی نشاندہی کرتے ہیں, یہ فتنہ کرتا ہے. اتنا بڑا گناہ ہے قتل سے بھی نہیں, یہ غلط تعبیر کر رہا ہے. آیت یہ نہیں کہہ رہی, آیت یہ کہہ رہی کہ اگر کوئی تمہیں کہے کہ آپ قتال میں انسانوں کو مار رہا ہے, تو آپ کہیں اس لیے ان کا وجود کفر و شرک ہے, فتنہ ہے. اس فتنے اور شرک کو ختم کرنا یہ قتل کرنے سے کم درجے کی بات. والفتنۃ اشد من القتل, یہ کراچی میں ایک ڈی ایم ایل اے تھا افضل خان, جنرل ضیاء الحق کے طور پر. مولویوں کو کہتا ہے جلسے نہیں کرو, جلوس نہیں نکالو. والفتنۃ اشد من القتل, ولا تقاتلوہم, ان کے ساتھ قتال نہ کرو. عند المسجد الحرام, مسجد حرام کے سامنے. حتی یقاتلوکم فیہ, یہاں تک کہ وہ تم سے لڑنے لگے. 1979 میں جو حرم شریف میں فتنہ ہوا تھا, کعبے پر غلط لوگ قبضہ کرنے لگے تھے, ان کو مارتے ہوئے وہاں کے محدثین نے, فقہا نے یہ آیت لکھی تھی, فَإِن قَاتَلُوكُمْ, بس اگر وہ تم پر حملہ آور ہو جائے, فَاقْتُلُوهُمْ, تو وہاں مارو. کذالک جزاء الکافرین, یہی سزا کافر ہوگی. فَإِنْ انْتَهَوْا, بس اگر یہ باز آئے, فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ, بس بے شک اللہ بخشنے والا رحم والا ہے. جو حرام میں جرم کر لے, جنایت کر لے, قتل کر لے, اس کا قتل حرم میں جائز ہے بل اتفاق. اگر قتل باہر کر لے اور بھاگ کر حرم میں بنا لے, تو امام شافعی کے نزدیک وہ بھی پکڑا جائے گا اور باہر لے جا کے سزا نافذ ہو جائے گی. لیکن امام ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ جب اس نے حرم میں بنا لی ہے, من دخلہ کان آمنا, لہذا اس کو تنگ کیا جائے, اس کا کھانا پینا علاج معالجہ, اس کے لیے باہر سے چیزوں کی ترسیل سب منع کر دی جائے, جب تنگ ہو کے حرم سے باہر نکلے اذا خرج من باب المسجد يؤخذ ويسجن، پھر پکڑا جائے اور جیل میں ڈالا جائے. اللہ اکبر. سن 1983 میں باب ملک کے سامنے پہاڑ کے نیچے پنجاب ہوٹل تھا، اس میں ہم کھانا کھانے بیٹھے تھے اور ایک بنگالی کا جو بنگال میں حکومت کو مطلوب تھا 30-40 کا لڑکی، وہ کہیں وہاں پہنچنے میں کامیاب ہوا. اچانک ہم نے دیکھا کہ چاروں طرف فوج کھڑی ہو گئی، پولیس بہت ساری آئی، اور وہ بنگالی جو تھا وہ ٹیبلوں کے بیچ میں بھاگتا ہوا گیا. وہ جب نیچے چلانگ ماری اس نے تو پولیس کی گاڑیاں اور موٹر سائیکلیں اور کار اور سیٹیاں اور ہارن سارن بجنے لگے. وہ سیدھا باب ملک پہ پہنچا، یہ لوگ پیچھے. جس وقت باب ملک پہ وہ پہنچا تو وہ سمجھ گیا کہ یہ پکڑ رہے ہیں، تو اس نے اپنے آپ کو گرایا اور باب ملک عبدالعزیز کا گیٹ پکڑ لیا. تو اندر سے پولیس تھی، انہوں نے باہر والوں کے خلاف کیس درج کر لڑی ہوئی اور کہا کہ وہ مستحیز ہے بل میں وان تم تھا حضور. چنانچہ باہر کے پولیس کو جان چھوڑانی مشکل ہو گئی، اتنا زبردست قانون نافذ ہے. باہر کی جو پولیس ہے وہ اس کو بچا رہی تھی. اللہ اکبر. وقاتلوہم، ان کے ساتھ قتال کرو، حتی لا تکون فتنۃ، یہاں تک کہ نہ رہے کفر شرک کا فتنہ. میں نے کہا تھا نا کہ فتنے سے مراد کفر شرک ہے، والفتنۃ اشد من القتل، لہذا مشرک اور کافر کو قتل کرنا یہ ضروری ہے تاکہ قتل کرنا کم بات ہے، اس کا وجود زیادہ خطرناک ہے. ان کے ساتھ قتال کرو یہاں تک کہ نہ رہے یہ فتنہ، یعنی شرک اور کفر. ویکون الدین للہ، اللہ کا دین خالص رہے. فإن انتهوا، پس اگر باز آئے، فلا عدوان الا علی الظالمین، پس نہیں ہے زیادتی مگر ظالموں کے ساتھ. الشہر الحرام بالشہر الحرام، شہر حرام شہر حرام کے بدلے میں. والحرمات قصاص، اور حرمتوں کا بدلہ لینا ضروری ہے. اللہ اکبر. فمن اعتدى علیکم، جس نے زیادتی کی تمہارے ساتھ، فاعتدوا علیہ بمثل ما اعتدى، پس تم بھی زیادتی کر سکتے اس پر جتنا وہ کر چکا ہے. واتقوا اللہ سے ڈرو، وعلموا جان لو، ان اللہ مع المتقین، بے شک اللہ پرہیزگاروں کے ساتھ ہے. دشمن کو دشمنی کی سزا دیتے وقت بھی زیادتی کرنے سے منع فرمایا، یعنی اس نے قتل کیا تم بھی قتل کر سکتے ہو، اس نے کان کاٹا ہے آپ اس کا کان کاٹے، یعنی کہ آپ کان کے ساتھ آنکھیں بھی نکالیں، غلط طریقہ ہے. فقہا نے لکھا ہے کہ جن چیزوں میں مساوات ممکن ہے ان میں ہوگا، اور جن میں مساوات ممکن نہیں ہے اس میں پھر دیت آتی ہے، اعضا کی اور مختلف ظلموں کی دیت آتی ہے، خون بہا آتا ہے. وانفقوا فی سبیل اللہ، صرف ماردار سے کام مل چلے گا، پیسے بھی جیب سے نکالنے پڑے گا. آئی سمجھ دور تفسیر والوں پر خرچ کرنا بھی بہت ضروری ہے، صرف ماردار اس سے تو کام نہیں چلے گا، جہاد کے ساتھ انفاق بھی ہے، کبھی بھی جہاد بغیر انفاق کے نہیں ہو سکتا. وانفقوا فی سبیل اللہ، اور خرچ کرو اللہ کے راستے میں. ولا تلقوا بأيديكم إلى التعلقة، مت ڈالو اپنے ہاتھ سے اپنے آپ کو ہلاکت کی جگہوں میں. اگر تم وقت پر خرچ نہیں کرو گے تو دین کے لیے جہاد کرنے والے کمزور پڑ جائیں گے. جب وہ شکست کھا لیں گے ان کو فار غالب آ جائیں گے تو تمہاری ساری جائیداد گھر مکان عزت سب چھین لیں گے. ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. علماء دین نے اس سے استدلال کیا ہے کہ ہر وہ کام جس کے انجام میں خطرہ ہو ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة اس کے مطابق نہ جائے. ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة اس سے یہ قاعدہ بھی نکالا گیا ہے کہ انسان اپنے جسم کا اور اعضاء کا مالک نہیں ہے. آپ کسی کو کہیں یہ انگلی کاٹ دو, اس نے کاٹ دی, گناہگار آپ بھی اور وہ بھی. انسان اپنے اعضاء کا خود مالک نہیں ہے. تو آنکھ ہیبہ کرنا یا کسی کو گردہ خیرات کرنا حرام نہ جائے گا. ہاں جن جن جگہوں میں حرام کا استعمال ہو سکتا ہے الا من اضطر حالت اضطرار میں وہاں جواز کا فتویٰ آ جائے گا. تفصیل کے لیے پاکستان کے 70 علماء کا لکھا ہوا مفتی محمد شفیع اور حضرت بن نوری اور مفتی محمود کی نگرانی میں کتاب الترقی باجزاء الانسانی کتاب ملاحظہ ہو. آسانی کے لیے اس کا نام رکھا ہے انسانی اعضاء کی پیوندکاری کا مسئلہ. ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا احسنی بن کے رہو. جہاد بھی کر لیا انفاق بھی ہو گیا, اب احسنی بنو وفادار بنو. یعنی خرچ کرنے کا پتہ کیسے چلے گا؟ بھئی ہم نے زکات دی ہے, رمضان شریف شروع ہو جائے گا پھر دے دیں گے. فرمایا نہیں, زکات کے علاوہ بھی بڑے حقوق و آداب ہیں. وأحسنوا سوال یہ کہ کہاں دے؟ فرمایا افسر علوم والا بولے واسطو. اور سیٹ کی عقل نہیں ہے, سیٹ کو عقل کے چشمے خریدنے پڑیں گے. ادھر ادھر گون کر رہا ہے ایسا واسطو. افسانی دنیا میں مر گئے, سب سے حقدار وہ ہے. باورچی خانوں کو تالے لگے ہوئے ہیں. اگر کوئی تفسیر پڑھاتے بھی ہے تو شیخ و تفسیر کو کمرے میں بند کیا ہوا ہے. یہ تفسیر کی توہین ہے, یہ تعظیم نہیں ہے. لیکن یہاں دونوں گیٹ کھلے پڑے, ناظم تعلیمات اور داخلہ کا دفتر سجا ہوا ہے. ہاں کورن پورا کرنا پڑے گا دہشت گردوں کو, شیطانوں کو, اور درس والوں کو پریشان کرنے والوں کی کوئی ضرورت نہیں آ رہی. ناظم کو مطمئن کرنا ضروری ہے. سورۃ مائدہ تک داخلہ جاری رہے گا الحمدللہ, کیونکہ تمام ذمہ داری ناظم صاحب کی ہے. اگر ذرا برابر کچھ فرق آ جائے تو میں ان کو بلاتا ہوں کہ یہ کیا ہوا ہے. اس لیے وہ غریب آزاد کوشش کرتے ہیں. وہ احسنوا احسانات کرو, خوب دو, خوب خرچ کرو اور اچھے شریف بن کے رہو. اب یہ بات نامناسب ہے لیکن کہنی پڑتی ہے. بہت معذرت کے ساتھ معافی مانگ کر ایک طالب علم لکھ کے لایا کہ میں نے دور حدیث کیا ہے, میری عمر کم ہے, میرے شناختی کارڈ نہیں بنا ہے. محترم صاحب کے پیڈ پر لکھا ہوا ہے, تصدیق کی جاتی ہے کہ اس طالب علم نے ہمارے ادارے سے دور حدیث شریف کر لیا. یہ آپ سے تفسیر پڑھنا چاہتے ہیں, برائے کرم اس کو داخلہ دیں. میں نے اس کے نیچے لکھا کہ جب یہ پتہ ہے کہ ملک کا طالب علم ہے باہر کا نہیں ہے تو اس سے شناختی کارڈ مانگنے کی کیا ضرورت ہے, دے دے گا. عظیم صاحب مناسب موقع پر میرے پاس آئے اور مجھے کہا اس نے درجہ اولا اور ثانیہ بھی نہیں پڑھا, دونوں تو چھوڑے. میں نے کہا محتمیم صاحب نے لکھا ہے کہ کہیے محتمیم صاحب کے بارے میں اس سے پوچھو. نہ وہ فاضل ہے, نہ اس نے دورہ کیا اور نہ اس ادارے میں دورہ ہے. جھوٹا کاغذ جھوٹی تحریر لائے. یہ ناظم صاحب کی کرامت ہے, وہ پکڑ کر کہتے ہیں. مجھے اتنے ڈبے پگڑی کے ساتھ لہجے سمیت دھوکہ دے دیا. میں نے بڑے سفارشی الفاظ لکھے, بڑا پیارا طالب آ گیا, بس یہ امام راضی یہی بن جائے گا. وہ ایسا کاغذی تھا جو امام راضیوں کو بھی شرما لے. وہی بے غیرت دلگار بے غیرت کسی ڈکی اور زغیرتی اشنا دا کمرا والا. ہر شخص کا جو منصب ہے وہ اس کو صحیح طرح چلا ہے. وہاں سے لو ان اللہ المحسنین, بے شک اللہ پسند فرماتے ہیں احسنیوں کو, احسانات کرنے والوں کو. انفقو کے بعد احسنو, کیونکہ انفاق کا کوئی حد نہیں ہے کہ جی بابا باری 20,000 لائے تو اب توڑ نہیں لا سکتے, غلط بات ہے. وہ احسنو, انفقو کے بعد بھی ایسے مقامات اور موقع آئیں گے جس میں آپ کو اور لانا پڑے گا, اور لانا پڑے گا. اور جہاں آپ دیکھیں کہ دین کا کام ہے, مستحق موجود ہے, اللہ نے توفیق دی ہے اور آپ نے حسرہ کر لیا, عذاب کا شکار ہو جاؤ. وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ, اور پورا کرو حج اور عمرہ اللہ کے لیے. حج تو قطعی فرض, عمر میں ایک مرتبہ فرض, آخر بالغ پر فرض, لیکن عمرہ احمد سے کچھ انتشار روایات ہے. حنفیہ کے نزدیک اقتران فی النظم اقتران فی الحکم کو مستلزم نہیں ہے, اور یہ استدلال میں وجوہی فاسدہ ہے. حج پورا کرو کیونکہ فرض ہے, اور عمرہ پورا کرو جب احرام باندھا ہے. لزمن نفل بشروع, ایک نفل عمل بھی ارتکاب کے بعد واجب ہو جاتا ہے. اور جیسے اتمو کیونکہ حج فرض ہے, اس لیے اتمو کیونکہ روزہ عمرہ کرنا سنت طریقہ ہے. زندگی میں ایک مرتبہ عمرہ بھی سنت موقع ہے. فائن آف سر, تو اگر تم راستے میں پکڑے گئے, روک دیے گئے, فمستے سر من الحدی, اور جو تم سے ہو سکے قربانی کرنی پڑے گی. ولا تحلقوا رؤوسکم, مونڈنا نہیں سروں کو, حتی یبلغ الہدی محلہ, یہاں تک کہ پہنچ جائے قربانی کا جانور اپنی جگہ تک. بھائی کوئی ایسا دشمن مسلط ہوا کہ آگے بڑھنے نہیں دیا تھا, تو احرام کھولنے کے لیے وہاں دم بھیجے, اور دم کے لیے قرآن میں ہدی بالغ الکعبہ, دم وہاں ہوگا یا نہیں ہوگا. جس وقت یقین ہو جائے کہ اب قربانی ہو گئی ہوگی تو پھر اپنے بال اتار لیں, یہ بہتر افضل ہے. ورنہ بے موقع احرام کھولنا یقیناً نقص عمرہ ہے جس کا عمرۃ القضاء ہوگا. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھ تقریباً 1400 صحابہ سنچی ہجری میں عمرہ کے ارادے سے خواب کے نتیجے میں آئے تھے. حدیبیہ مقام پر آپ رک گئے اور مشرکین سے بات چیت ہوئی, لیکن وہ آگے بڑھنے کی اجازت نہیں دے رہے تھے. آخر میں آپ نے فرمایا کہ بس اب واپس جائیں گے تو احرام کھول دو. تو صحابہ احرام نہیں کھول رہے. آپ نے خیمے میں جا کے ام سلمہ کو بتایا. ام سلمہ نے کہا, حضرت وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ احرام کھولنا شفقت کے طور پر ہے. آپ اپنے بال منڈائے, آپ خیمے سے باہر نکلے, اپنے بال خود مونڈنے لگے, تمام کے تمام صحابہ اکرام نے بال اتارا. کیونکہ احرام حج کا ہو یا عمرے کا, احرام کھلتے وقت سر کے بال مونڈنے پڑتے ہیں. ولا تحلقوا رؤوسکم, مت مونڈو سروں کے بالوں کو. اس کا یہ مطلب نہیں کہ بڑے بڑے زلفروں کو پاگلوں کی طرح, اور خدا کی شان یہ زلفوں والے ہمیشہ ہی کمزور ہوتے ہیں, کیونکہ دماغ میں جو صلاحیت ہے وہ بالوں نے چھین لیا, کیونکہ اتنا دماغ اس زمانے میں نہیں ہوتا. میرے بڑے بڑے بال تھے, یہاں تک اساتذہ مجھے پیر بگاڑا کہتے ہیں طالب علمی میں, شوق سا ہوتا ہے. تو فتح الباری دور حدیث کے سال میرے پاس آ گئی تھی, مطالعہ کرتا تھا تو سو جاتا تھا. استاد محترم مولانا مفتی ولی حسن کو بتایا, میں نے کہا جی فتح الباری دیکھ دو تو نیند آ جاتی ہے. کہے سر کے اوپر جو آپ نے اتنا بڑا بالوں کا جرمٹ بنایا ہوا ہے. اس زمانے میں طالب کے لیے اشارہ کافی ہوتا تھا, حسین طلبا تھے, کمسل نہیں تھے. اب بعد میں کمسل آ گئے, وہ اپنے فیشن سے مجبور ہیں, وہ نہ استاد جانتے ہیں نہ اس کے احکام جانتے ہیں. میں نے فوراً بال منڈوائے, یقین کر لے فتح الباری کی 14 جلدیں مکمل کی, ایک دن بھی دوران مطالعہ نیند نہیں آئی. استاد کتنے قابل تھے, فرمائے یہ بال جو ہے نا یہ چھوڑ نہیں رہے آپ. ایسا اور ایک طالب علم کا ہمارا ساتھی تھا, اس کو میں نے مجبور کیا کہ بال منڈواؤ. بال منڈوائے تو بہت خوبصورت بال تھے, اس کو دیکھ کیوں ہوئی خوبصورت بال یہ تو کیا کہتے ہیں جڑے لے اوپر ہو جائیں گے. نہیں بہت خوبصورت بال تھے اور آپ نے مجھے مجبور کیا. ہمارے مزمل بھائی نے جو پہلی مرتبہ بال منڈوائے تھے 25 سال بعد, تو جب وہ گھر گئے تو یہ جنید اور احمد چھوٹے چھوٹے بچے تھے, یہ چارپائیوں کے نیچے چپ گئے کہ ہمیں مارے نہیں, ہمیں کچھ کہہ رہے, ہم شرارت نہیں کریں گے. وہ سمجھیں گے کوئی اور چیز آ گئی. یقیناً بال حسن ہے, کوئی شک نہیں ہے, لمبا جمبا افرا, مگر موقع محل دیکھنا پڑے گا. لا الہ الا اللہ ولا تحلقوا رؤوسکم, مت مونڈو سروں کے بالوں کو حالت احرام میں, حتی یبلغ الہدی محلہ, یہاں تک کہ پہنچ جائے نیا نکاح اپنی جگہ تک. فمن کان منکم مریضا, جو کوئی تم نے بیمار ہوا, او بھی من راسہ, یا تکلیف ہوئی اس کے سر میں, بال منڈانے پڑ رہے ہیں. کعب ابن اجرا, ایک صحابی جلیل القدر کعب ابن اجرا, وہ بیٹھے ہوئے تھے اور یہ جو کانت القمل تتناثر والا وجی بخاری میں, یہ جھوئیاں پورے بارش کی طرح تھر رہی ہیں. حضرت نے دیکھ کے کہا عوام مراسک یوزی کا, یہ کیڑے مکوڑے تنگ کر رہے ہیں. جی حضرت, کہ چلو بات منڈوا اور پھر اس کا تاوان اور فدیہ ادا کر دو. جب بیماری کی وجہ سے سر کی تکلیف سے بال منڈوایا جائے تو دو باتیں تو قرآن سے معلوم ہوئی, ایک یہ کہ بال مونڈنے میں صحت ہے, امن کان امن کو مریض, دوسرا یہ کہ بڑے بڑے بال رکھنے سے اندیشہ ہے کہ کہیں سر میں تکلیف و زخم پیدا نہ ہو جائے. فدیہ تو من سیام, پس فدیہ دو روزے رکھ کے, 3 دن روزے رکھ کے, اور صدقتے یا 6 مسکینوں کو کھانا دینا ہے, فی روزہ 2 مسکین ایک وقت کا کھانا, یا فی روزہ 1 مسکین کو 2 وقت کا کھانا, اور نسک یا کوئی بکرا یا مینڈا کاٹنا ہو یا قربانی. فیضان من تم, جب تم امن سے ہوئے, فمن تمتع بالعمرہ الى الحج, بس جس نے فائدہ اٹھایا عمرے کو حج سے ملا کر. عمرہ جب حج سے ملایا جاتا ہے تو قران کہلاتا ہے, قران. ابن حجر نے فمن تمتع بالعمرہ الى الحج سے تمتع کی اصلیت کا استدلال کیا. حق کے جملے امام نے کہا, اول تو یہ اصطلاحات بات کے ہیں, ثانیاً عمرے اور حج میں جب اقتران ہو تو اس کو حج اقتران کہتے ہیں, نہ کہ تمتو کہتے ہیں. تمتو کا مطلب تو یہ ہوا کہ ایک آدمی نے عمرہ کر لیا, اس کو حج میں عمرہ کر لیا سارے, اب 8 دن حج کا انتظار کر لے تو صرف حج کا احرام باندھ لے, یہ حجی متمتع ہے. حاجی متمتع, اور صرف حاجی حج ہو, حج سے پہلے کوئی عمرہ عشر حج میں نہ ہو, وہ افراد ہے. افراد, بس جب تم امن سے ہوئے، بس جس نے فائدہ اٹھایا عمرہ کر کے حج کے ساتھ، اگر درمیان میں حلال ہوا ہے تو تمتع ہے، اور اگر درمیان میں حلال نہیں ہوا ہے تو قران فمستیسر من الحدی، جو ہو سکے قربانی دینی پڑے گی. آج حج تمتع اور قران دونوں میں قربانی واجب ہے، حج افراد میں قربانی نہیں ہے کیونکہ وہ مسافر سمجھا جاتا ہے. فمن لم یجد، جو قربانی نہ کر سکے حج تمتع یا قران میں، فصیام ثلاثۃ ایام فی الحج، بس روزے رکھے تین دن حج سے پہلے، بس سب آتے نظارہ جات، اور سات روزے رکھے جب احکام سے فارغ ہوئے. نظارہ جات کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم وہاں سے گھر آ گئے، اگر وہاں سے گھر نہیں آئے تو کیا روزے ختم ہو جائیں گے. نظارہ جات کے معنی ہیں اذا فرغت، دل کا شرط ان کا ملا. حج تمتع اور قران میں قربانی فرض ہے، اور یہ نہیں کر سکا تو یہ دس دن روزے اس کے قائم مقام، یہ دس دن روزے پورے کرنے ہیں. ذلک لمن لم یکن، یہ نہیں ہے اس شخص کے لیے، اہل حاضر المسجد الحرام، جن کے لوگ حرم میں رہ رہے ہو، یعنی حرم کے اندر جن لوگوں نے کوئی رہائش اختیار کی ہے ان کے لیے افضل افراد ہے، نہ قران نہ تمتع، کیونکہ قران و تمتع کے لیے باہر جانا پڑے گا حشر حرم میں. واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، وعدہ جان لو، ان اللہ شدید العقاب، بے شک اللہ سخت عذاب دینے والا ہے. یعنی احرام کی پابندی فرض ہے اور احرام کی جنایت گناہ ہے. صرف دو جنایتیں کی جاتی ہیں اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، ایک جنایت یہ کی جاتی ہے، حضرت متوجہ ہے کہ فقہی مسئلہ صحیح بیان ہو رہا ہے. وہاں جو شیاطین کو کنکر پھینک کے جاتے ہیں رمی الجمرات، وہ بڑا مشکل کام ہے. انہوں نے بڑی کوشش کی، پل بنائے، سرنگ بنائے، ایتھے دا اوتھے دا، فوج کھڑی کی. بابا 40-50 لاکھ کا مجمع ہوتا ہے، لازمی بات ہے کہ رش بنے گا، بھیڑ بنے گی، کمزور دل والے کا ہاتھ فیل ہو جاتا ہے. تو بعض خلجان قلب میں جو مبتلا ہے، بہت ضعفا ہے، ان کو ہم کہتے ہیں کہ آپ نیابت کرائے یا وکالت کرائے، کوئی اس کی طرف سے کر لے یا وہ کسی کو مقرر کر لے. بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ بیمار ہے، عورتیں کے ساتھ ہیں، تو ان کو فتویٰ دیے جاتے کہ رات کو کر لو، خواتین کے لیے رات کو جائز ہے، اور خواتین کی وجہ سے مردوں کی رات کو جائز ہے. پورا مسئلہ سمجھو ذرا، کوئی صورت ایسی آئی کہ تینوں دن کی کوئی روی نہیں کر سکا، تو آخر میں ایک بکرا دے دے، ایک مینڈا دے دے، ایک گائے کا حصہ قربان کر لے. اس کو ہم کہتے ہیں جنایت یا عذر. عذر تو ہے بڑھاپا، کمزوری. اس عاجز اور فقیر کے نزدیک علی الاطلاق اس زمانے میں کوئی شخص بھی خوف محسوس کرے وہ رمی نہ کرے، اور وہ یا تو کسی دوست کو بھیجے، میری طرف سے اکثر منصور بھائی کر لیتے تھے. دل کی تکلیف تو بعد میں ہوئی، اور ٹانگ پہلے ٹوٹی ہے 88 میں، تو ٹانگ ٹوٹنے کے بعد بھی استاد محترم مولانا مفتی ولی حسن نے کہا کہ اگرچہ جڑ گئی ہے مگر رش کا تاب نہیں لائے گی، اور اگر ٹوٹ گئی تو پھر بہت مشکلات ہو جائے گی. اللہ اکبر. ایک آدمی دین تھے، جب میں یہ مسئلہ حرم میں بتاتا تھا کہتے تھے بڑا آسان کر دیا. فقہا نے تو لکھا ہے کہ اگر بستر پر لیٹا ہوا ہو، چارپائی اٹھا لی جائے اور اس کے ہاتھ میں کنکر دے دے، وہ پھینکے. میں نے کہا وہ فقہا نے، وہ یہ دور نہیں دے گا، یہ اس پتی نے دے گا ہے، اور وہ قاعدہ غلط لکھا ہے، حالت عذر میں ساکت ہو سکتا ہے. خیر، میں نے کبھی جو حضرت کے فتوے پر عمل کرے تو مشقت ہے، اجر ملے گا جائے، ورنہ اس عاجز کے نزدیک تو رمی بل بدل ہے، بعد میں بکرا مینڈا کر لے اور رمی رہنے دے. خدا کا کرنا دیکھو، خدا فقہ کے ساتھ وہ بزرگ عالم تشریف لے گئے اور وہ پیلی روی کی حالت احرام میں سخت پریشان ہوئے. جب واپس آئے وہی فقہ خستہ فقہ تھا, چشمے رانا لانے لنگ میں کولاؤ شو ہر سمے گڑبڑ شو. میں مفتی سے صحیح لے لی تھی نشتروں کا نشیر دوتی کل گئی رش میں غائب ہو گئی. اسی طرح صفن صفا لا ترا پی آئے ہوا جب وہ نام تھا چلے آ رہے تھے رش اور طرح کا رش ہے. لاشیں ایسی پڑی رہیں گی کوئی اٹھنا نہیں سکتا, چپ گئے تو سیدھے نہیں ہوں گے. میں نے گھڑی کی وجہ سے ایک آدمی کو دیکھا یہ کلائی ٹوٹ گئی اس کی, یہ گھڑی اندر گئی چھری کا کام کر لیا. اتنی بھیڑ تھی. مولانا محمد یوسف نے دھیان دی آل اللہ مقام ہو, مجھ سے کہا دل ڈوب رہا ہے کیا کروں. میں نے ایسے اٹھایا, دو تین ساتھی تھے, میں نے کنارے پہ کر دیا کنارے پہ لے گیا. ہمیشہ دعائیں دیتے تھے بہت محبت سے, جب میں چلے جاتا ملنے وہ اور طرح کے مولوی تھے, کسی کو خاطر میں نہیں جاتے تھے, لیکن میں ڈنڈا رکھا ہوتا تھا. سمجھ میں بات نہیں ہے ڈھیلو. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ عام طرز کے مولوی تھے کیا؟ لیکن جب میں جاتا تھا کہتے تھے اٹھ جاؤ دیکھ بہت دنوں بعد آئے ہو گلے ملتے ہیں. پھر فرماتے تھے ان ایام میں کیا خاص مسئلہ نظر سے گزر رہے, کس چیز پر نظر ڈال رہا ہے آج کا. میں بتا دیتا تھا تو خوش ہوتے تھے. اللہ تعالی رحمتوں کی بارش فرمائے حضرت صاحب پر اور ان کے قاتلوں کو اللہ دونوں جہانوں میں رسوا کرے. استغفر اللہ استغفر اللہ. فاتقوا الله اللہ سے ڈرو وعدم جان لو ان اللہ شدید العقاب بے شک اللہ سخت عذاب دینے والا ہے. الحج اشہر معلومات حج کے مہینے معلوم ہیں. کتنے مہینے؟ شوال ذوالحج ذی الحج. بھائی حج تو پانچ دن میں ہوتا ہے, پانچ ذی الحج کو احرام باندھ اور منا چلے جائیں, وہی رہے پانچ نمازیں پڑھے آرام کریں. نو ذی الحج کی صبح کو عرفات چلے, زور سے پہلے پہنچ جائیں. زور اور عصر اپنے اپنے وقت پہ پڑھو اگر اپنی پڑھنی ہے, اور اگر وہاں پڑھنی ہے تو اکٹھی پڑھ لو. مغرب تک دعائیں مانگو دھوپ میں کھڑے ہو کر, جب تھک جائے بیٹھ جاؤ, جب دھوپ برداشت نہ ہو خیمے میں آ جاؤ. مغرب کا وقت ہو جائے گا لیکن نماز مغرب نہیں پڑھنی ہے, نہ یہاں نہ وہ راستے میں, یہاں تک کہ مزدلفہ پہنچے. یہ رات مزدلفہ کی ہے. وہاں پہنچ کر کے کبری کے پاس بہترین اور عمدہ قسم کی اونٹنیوں کی کلیجی بنی ہے, بک رہی ہے. ارے یار جیب سے نکالو کنجوس مکی جوس. اتنا سفر کر کے آئے ہو, خوب بھوک لگی ہوتی ہے اور دس ریال کا ایک تربوز ملتا ہے. طائف سے آئے ہوئے ہیں تبوک سے, ایسا تربوز دنیا میں نہیں دیکھا ہوگا. مزدلفہ پہنچ کر پہلے مغرب پڑھ لو, پھر آرام کر لو, کھانا وانا کھا لو, تھوڑا سونا چاہے سو بھی لو, پھر اپنی کلیجی ولیجی اور جو چیزیں کھانی پینی وہ کر لو, پھر عشاء پڑھ لو آرام تسلی سے اور دعائیں مانتے رہو جب تک نیند نہیں آئی. فجر کی نماز الگ سے پڑھ لو اندھیرے میں سویرے, اور فجر کی نماز کے بعد دعائیں مانگنے لگو. جب دن کی سفیدی پھیلنے لگے روانہ ہو جاؤ. یہ دس ذی الحج کی صبح ہے. نو کا دن تو آپ نے عرفہ میں گزارا, نو گزار کر کے دسویں کی رات مزدلفہ میں آئے. فجر کے وقت آپ روانہ ہو جاؤ منا کے لیے, اور منا پہنچ کر کے جو بڑا جمرہ قبا ہے اس کی رمی کر لو, خود کر لو یا کسی طریقے سے طریقہ ہے. یہاں سے فارغ ہونے کے بعد آپ کے ذمہ قربانی ہے کیونکہ آپ نے تمتع یا قران کیا ہے, اور اگر آپ کے ذمہ قربانی نہیں ہے کیونکہ آپ نے حج افراد کی نیت کی, حج افراد میں قربانی نہیں ہے, اس کے لیے نفل تو ہے احکام میں نہیں ہے, تو مفرد تو جس طرح چاہے بس اب بال منڈوائے چھوٹے کرے سلے ہوئے کپڑے پہن لے, ابھی چلے یا کل چلے یا رات کو چلے. طواف زیارت آخری رکن رکن اعظم باقی ہے, اور جن کے ذمہ قربانی ہے جب وہ قربانی سے فارغ ہو جائے پھر بال لے اور سلے ہوئے کپڑے پہن لے اور مکہ مکرمہ طواف کے لیے جانے کی تیاری کرے. تو یا 12 ذوالحج کی مغرب سے پہلے تک طواف کا وقت ہے. یہ طواف زیارت, طواف صدر فرض. اس طواف سے فارغ ہونے کے بعد پھر آپ راتوں کو منا میں رہیں گے اگر گنجائش ہو, اور اس زمانے میں وہ عزیزیہ میں مکہ میں ٹھہراتے ہیں تو پھر اپنے ہوٹل میں ٹھہرنا چاہیے. سنت طریقہ یہ کہ 11 اور 12 کی راتیں منا میں گزاری جائے, اور صبح سویرے جب صبح ہو جائے تو ظہر کے بعد 11 اور 12 کو تینوں جمروں کی رمیے. پہلے دن تو ایک جمرے کی, اب تینوں کی ہے. اگر 13 تاریخ کو بھی رہ گیا, رات آ گئی تو مکروہ ہے جانا, صبح صادق ہو گئی تو لازم ہو گئی کہ 13ویں تاریخ کی رمی کرو گے. لیکن اب یہ سہولت ہے کہ 13 ذوالحج کو صبح سویرے بعد ما طلعت الشمس رمی جائے, جبکہ 11 اور 12 کو بعد ظہر. بس حج ہو گیا, 5 دن پورے ہو گئے, لیکن اللہ فرماتا ہے اشہر معلومات. وہ جانا نہیں ہے, سفر نہیں کرنا ہے, بال بچوں کے لیے انتظام نہیں کرنا ہے. 3 مہینے دے دیے حج کے لیے. الحج اشہر معلومات. مجھے وہ زمانہ یاد ہے کہ کراچی سے حج کا جہاز جو ہوتا تھا, سمندری جہاز, وہ رجب میں اور شعبان میں چلتا تھا. حجاج صاحبان روزے وہی رکھتے تھے. اللہ اکبر. اس وقت ہمارے علاقے کے ایک عالم نے احرام باندھا تھا, کرام حج کے دنوں میں سم بلا کے بنا ہوا تھا. تو یہ اختیار پیار سے بھی شروع توبہ. اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ وہاں جا کے کہیں قیام کرے, جب اشور حج آ جائے تو احرام باندھ کے وہاں داخل ہو جائے, یہ بہتر ہے. باہر والے احرام میقات سے باندھ دیں گے. ہمارا میقات یہ لمدم ہے. ہوائی جہاز والے اعلان کرتے ہیں کہ میقات آنے والا ہے آدھے گھنٹے میں, اور میقات آنے کے بعد 40 منٹ مزید جہاز اڑتا ہے اور پھر جدہ آتا ہے. تو وہی جہاز سے سفر کرنے والا جدے سے پہلے, میقات سے گزرنے سے پہلے احرام باندھے, کیونکہ حج اور عمرے کا نیت کرنے والا بغیر احرام کے اگر میقات سے گزر جائے تو یہ جرم ہے, جنایت ہے, دم دینا پڑے گا. الا ان یرجع الى میقات واحرم به کما هو الفقہ. لا الہ الا اللہ. یہ بھی طریقہ ہے کہ ایک آدمی کو پتہ چل گیا کہ بھائی میں نے تو احرام نہیں باندھا اور میں میقات سے آگے بڑھا, اور میرے پاس دم کے پیسے نہیں ہیں, میں نہ بکرا خرید سکتا ہوں نہ دمبا نہ گائے, اس کو فتوا دے دے کہ واپس جائے, واپس جا کے وہاں سے احرام باندھ گئے. معاف ہے, واپس ہمارے لیے تو بہت مشکلات ہیں. جو لوگ سمندری جہاز سے جاتے ہیں تو ختم کر دیں گے, ان کے لیے جد میقات ہے, کیونکہ میقات یا لمدم سے ہٹ کر سمندر میں جہاز جاتا ہے. بے شک جد میقات اہل مکہ, ان کے حق میں ہے. جد کن کا میقات ہے کن کا نہیں ہے, جواہر الفقہ مولانا مفتی محمد شفیع, بہت علمی بات ہے. حضرت مولانا مفتی محمد شفیع, حضرت مولانا یوسف صاحب النوری, مفتی رشید احمد صاحب, یہ سب اس میں شریک ہیں. اللہ استاد محترم حضرت بن نوری کی رائے یہ ہے, دیکھیں بات سنیں, کہ سمندری جہاز ہو یا ہوائی جہاز ہو, ہر دونوں صورتوں میں جد میقات. حالانکہ میرا دانش میں ہوائی سفر مولانا بن نوری کے برابر کسی نے نہیں کیا, شاید لوگوں کی سہولت کے لیے فتویٰ دیا ہے, لیکن اس پر عمل خاص خاص ہے. مفتی محمد شفیع صاحب نے کہا ہے کہ نہیں, میقات سے گزرنا پڑتا ہے, یا اگر پہلے سے باندھنا پڑے. اس وقت فتویٰ تقریباً اہل حق کا اسی پر ہے. الحج اشہر معلومات, حج کے مہینے معلوم ہیں. فمن فرض فیہن الحج، پس جس نے فرض کیا اپنے اوپر اس میں حج، انہیں حرام مانتا، فلا رفث، پس نہ وہ جمع کرے، ولا فسوق، نہ گناہ کرے، ولا جدال فی الحج، اور نہ لڑے حج میں. اب یہ تینوں کام وہاں ہوتے. پہلی بات یہ ہے کہ آدمی چلتا ہے چلتا ہے، محنت مشقت کرتا ہے، ہر وقت کھانا ہضم ہوتا ہے اور گھر والی دور ہوتی ہے تو اندیشہ ہے، یا کبھی گھر والی ساتھ ہوتی ہے، کہیں سناؤ کہ عورت کے چکر میں آ جائے. فلا رفث. حاجی بھی ہوتے ہیں، مزاجی بھی ہوتے ہیں. ایک حاجی ہوتا ہے وہ پھونک پھونک کے قدم رکھتا ہے، ایک مزاجی ہوتا ہے جو اس ہوتا ہے. میں نے ایک آدمی کو حج پر بھیجا تھا تو عجیب غریب آدمی تھا، عرفات کے دن کہیں جا کے سو گیا. عرفہ گزر گیا، اگلے دن مجھے فون کر رہا ہے کہ عرفہ تو گزر گیا، میں کیا کروں. میں نے کہا بس آپ بغیر حج کے وہیں پر جو ہے نا سلاسی مجرد لڑا کر رہے، بات ہی ختم ہو گئی. حج حج تو الحج جو آرام کا مجھے نیند آ گئی. نیند والو انسان کے بچے بنو، ورنہ بڑی بڑی نعمتوں سے محروم ہو جاؤ گے، اور نیند کا بھرپور مقابلہ کرو. الحمدللہ. عرفہ عام مفسرین نے جمع کے معنی میں لیا. عبداللہ ابن عباس سے منقول ہے کہ ذکر الجمع بمحضر النساء، عورتوں کے سامنے جمع کی باتیں کرتے. بعض ایسے مریض بھی ہوتے ہیں، ایسے لوگ عورت کے سامنے ایسی باتیں کرنے سے آدمی کو شرم آتی ہے. بس نہیں ہے، نہ کرے. بلا رفث بالکل نہ کرے، نفی بشک لے نہیں، زیادہ ملی ہوتا ہے. لا رجل فی الدار، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال، نہ جمع کرے، نہ اس کا ذکر کرے، اور نہ اور کوئی گناہ کرے، اور نہ حاجیوں سے لڑے. اور حاجیان مزاجیان آپس میں لڑتے ہیں، مشترک رہتے ہیں. آپ پانی لائیں گے، آپ سبزی لائیں گے، آپ گوشت خریدیں گے، آپ آٹا گوندیں گے، آپ سالن پکائیں گے، آپ روٹی پکائیں گے. یہ طریقے ہوتے ہیں جب اکٹھے رہتے تھے سمندری سفر. اب تو چھر داری چھڑک بہ جانے کی جیب بھری دیتی ہے. ہوٹل بہترین، ہوٹل شاندار، 10 ریال کا اتنا بہترین کھانا ملتا ہے کہ وہ کھانا پاکستان میں شادی میں نہیں ملے. یہ بہترین کھانا ہے. اور آدمی آپ بیٹھے ہوئے ہیں، ایک آدمی آ رہا ہے آپ کے اوپر بیٹھ رہا ہے، بالکل آپ کے اوپر. پاکستانی ہوتا سنگوری سعودی تھا وہ یہ مور میں میرا نانش کی وہ فورمان دے کے حرام میں اور چپ 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 ہمارے کیا خراب ہو. کسی نے اس کے اوپر پاؤں رکھے تو اس نے انتہائی گالی کی اور کہا ارمان ہے کہ میں حرام میں نہ ہوں. میں گلے شہر میرا استاد سکیلا بن کے ہوئے تھا لڑائی ہوتی. ہمارے استاد مولانا لطف اللہ نے فرمایا میں نے 1928 میں حج کیا تھا 6 مہینے میں، اور اردن اور بیت المقدس اور شام و عراق اور بصرہ سب دیکھا، لیکن لڑائیاں بہت لڑی تھی. فرمایا یار تمہارا حج سے میں نے اور بیا بکول ہوا گیا ماں ڈیر جنگ نہ کری بیا لڑو گئے دوبارہ چکر شیف لے گئے. تو فرمایا کہ پھر بھی جھگڑا ہو گیا، سہبارہ چلے گئے 71 میں. 71 میں یہ تشریف لے گئے تو پھر رش بہت تھا، سعودی حکومت سیٹل ہو گئی تھی. حضرت صاحب کو تھکاوٹ کی وجہ سے خیال آیا کہ ان کی اہلیہ گم ہو گئی، حالانکہ حضرت گم ہوئے، گیٹ تبدیل ہو گیا. تو ان کا بھانجا تھا، اب نام لینا ٹھیک نہیں ہے، وہاں پر بہت بڑے عہدے پر تھا، یہ ماما خیر گئے عبد الصبح نا مختنوع مانا خزر و کشی دے رہی خیر رہے.
حضرت سمجھتے رہے کہ اہلیہ گم ہو گئے، تو ان کے بانجے نے کہا کہ حضرت ماما خیر ہے؟ کہا میری بیوی گم ہوئی ہے، یہ کہتے ہیں خیر ہے؟ یہ آداب جو صبح خبر والا مانڈے نے بج رہی تھی خدمت دیر کو لوگ ماتے ماما خیر دے میں اور سڑیاں خدروں کا شنا خیر. اس کے بعد پتہ چلا کہ فرمایا کہ میں گم ہوا تھا لیکن کون اپنی کمی مانتا ہے. ذرا زار و قطار روئے، فرمایا میں نے مولانا محمد یوسف صاحب کو کہا حضرت بنوری کو، انہوں نے کہا یہاں پر تو یہ صورتحال پیش آتی ہے، آیت میں ہے کہ اس سے بچنا مشکل ہے. الحمدللہ اس عاجز و فقیر نے جتنے بھی حج کیے کوئی جھگڑا نہیں کیا، حالانکہ میں جھگڑا لوں مشہور. خدا تعالیٰ نے ہمت عطا کرو، لوگوں نے جو کیا ہم نے کوئی جواب نہیں دیا، ہمارا کارمات نہ کر رہا. وہ اٹھایا بغیر ہماری اجازت کے پانی تقسیم کر کے فرماسوزن کنڈے بنا دیے کوڑے میں. میں نے ساتھی سے درماس ترماس کی بول دی ان نلے نائے آ جالن کما تک اور ایسے واقعات سناؤں گا آپ حیران ہو جائیں. بدقسمتی سے میں ایک حاجی صاحب کے ساتھ ٹھہرا تھا، وہ تھا تو کاکا خیل میاں، لیکن ارمان صد ارمان خوشحال خان صحیح ویلی نسل ورگی سل کٹمل پپر تھاگ کے نچکی لکھی وہ میاں بھی کاکا خیل. وہ روزانہ دکانوں سے سامان مفت لاتا تھا ایسے ہی. تو میں نے کہا جی صاحب کا دکاندار کچھ نہیں کہتے ہو، آپ ان کا بیٹا بنا ہوا ہے، کہیں سے اچار اٹھایا وہ سویا ہوا ہے فجر کے فوراً بعد یا فجر سے پہلے ٹول سامان دے رہا چلو. میں بہت ڈرا ہوا تھا کہ آپ نے مجھے کیسا دار پہ ڈالا، میرے کمرے کا ساتھی ہے. توبہ توبہ، اور بھی بڑی ان کی کمزوریاں کہ اللہ تعالیٰ ان کو معاف کرے اور ہمیں بھی معاف کرے، نہ جمع کرے نہ ذکر جمع، اور نہ گناہ کرے اور نہ لڑائی لڑے حاجیوں کے ساتھ جیسے حج میں وما تقبلوا من خیر، اور جو تم کرو گے بھلا یا نکلنا ہم نہ اس کو جانتے. وہ تصوتو توشہ لے لو. تفسیروں میں لکھا ہے کہ یہ لوگ کہتے تھے ہم تو اللہ کے گھر جا رہے ہیں اور اللہ ہی کا آسمان و زمین و خزانے وہ روٹی دے گا، پھر وہاں کچھ ہوتا نہیں تو بھیک مانگتے تھے. اللہ نے فرمایا نہیں تو شاید سفر کہہ لو. فقہا کہتے ہیں جب تک سفر ساز و سامان نہ ہو حج فرض ہی نہیں ہوتا. فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى، بس بہترین توشہ تو تقویٰ ہے. وَاتَّقُونَ، مجھ سے ڈرو. یا اولی الالباب، اے عقل والو، لیس علیکم جناح، نہیں ہے تمہارے ذمہ کوئی گناہ. ان تبتغوا فضلا من ربکم، کہ تلاش کرو فضل اپنے رب کا، یعنی اگر ادھر سے کوئی چیز لے گئے اور وہ وہاں چیز بک گئی اور کوئی چیز وہاں سے لے لی اور وہ یہاں بک گئی اور آپ کو کچھ سفر خرچ نکل ہے، اس کا کوئی حرج نہیں. پختونوں کے عام مشہور ہے کہ اگر حج کے سفر میں تجارت کر لیں تو حج ختم ہو جاتا ہے، یہ غلط بات قرآن کے خلاف. ایرانی عورتیں وہاں پستہ بیچتی ہے، کمرے میں جاتی ہے باقاعدہ، پستہ نہیں پائی پستہ نہیں پائی، اور صومالیہ کی عورت ہے، سوڈان کی عورت ہے، مسکین غریب لوگ ہیں، راستے میں بیٹھے ہوتے ہیں، کوئی مہندی بیچتی ہے، کوئی رنگ بیچتی ہے، کوئی چالیاں بیچتی ہے، کوئی رنگ نہیں ہے. تم پر اعتراض کہ تلاش کرو فضل اپنے رب کا. فیضا فس تم میرا رفات، اور جب واپس ہو جاؤ رفات سے فسکر اللہ، اللہ کو یاد کرو. اندل مشر الحرام مختلف ہمیں وسکرو ہو، اور اللہ کا ذکر کرو کما آتا تم جیسے اس نے تمہیں توفیق دی. وَإِن كُنْتُمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ، اگر جیسے تم اس سے پہلے بالکل بھٹکے ہوئے میں سے، آپ کو پتہ ہی نہیں تھا کہ عرفات مزدلفہ ان کے کیا آداب ہیں. امام رازی نے تفسیر کبیر میں، ابو حیان مندلسی غرناطی نے البحر المحیط میں، اسماعیل حقی نے بروسی نے روح البیان میں اور اسی بغدادی نے روح المعانی میں اور عقیب الامت نے بیان القرآن میں اس جگہ لکھا ہے کہ زمانے جاہلیت میں جو کعبے کے متولی لوگ ہیں یہ مزدلفہ سے آگے نہیں جاتے اور یہ کہتے تھے کہ عرفات تو حرم کے حدود سے باہر وہاں پر جائیں گے تو زندگی بھر ان کا حج باطل ہوا. پیغمبر نے ان کے رد میں کہا الحج جو عرفہ, بغیر وقوف عرفہ کے حج نہیں ہو. اور بڑی تفصیل ہے فقہ. آپ کی خدمت میں ایک شخص آیا, اس نے کہا میں بھی تھک گیا, اونٹنی بھی تھک گئی, سارا دن ساری رات کہاں سے کہاں ہم چلے, اور ما وجدت جبلا ولا موتا الا وطافها, کوئی پہاڑی اونچی جگہ میں نے نہیں چھوڑی, اور میں یہ پہنچا ہوں اور عرفات گزر چکا ہے. آپ نے اس کا حساب لگایا, صحابہ سے پوچھا, باہر بھیجا, پتہ چل گیا کہ عرفات سے ہو کے آیا ہے, یعنی عرفہ کے دن یا رات کے آخری حصے میں. آپ نے اسے کہا ابشر, مبارک حج ہو گیا آپ. اور ویسے قاعدہ یہ ہے کہ آنے والی یہ جو رات ہے یہ آنے والے دن کی ہے, میں نے بتایا, لیکن دنیا کے اندر ایک دن ایسا ہے نو ذلحج عرفہ کا دن, کہ پیغمبر نے اللہ تعالی سے سفارش کر کے جو رات اگلے دن کی ہے وہ اس کے ساتھ لگا, یعنی گزرے ہوئے دن. اس لیے فقہاء اربعہ متفق ہے کہ اگر نو ذلحج عرفہ کا دن گزر گیا, دسویں رات جو دسویں دن کی ہے, لیکن یہ رات نبی نے امت پر رحم کر کے احسان کر کے گزرے ہوئے دن کے ساتھ لگایا, اگر اس رات کے کسی حصے میں بھی مقام عرفات سے احرام باندھنے کے بعد گزر جائے فقد حج جا, اس کا حج ہو گیا, فقد تب حج. لا الہ الا اللہ. اس لیے اللہ نے فرمایا کہ جس وقت تم عرفات سے آنے لگے مزدلفہ کی طرف, مشعر الحرام مزدلفہ, تو اللہ کا ذکر کرو جس نے تمہیں یہاں آنے کی توفیق دی. تمہارے بڑے تو حج کرتے تھے بغیر عرفات کے, اگر جو تم تھے اس سے پہلے بالکل بے خبروں میں سے, تم معافی کو میں چھ سو افا بننا, پھر وہاں سے بھی آ جاؤ جیسے آتے ہیں لوگ, واستغفر اللہ, اللہ سے معافی مانگو کمی کوتاہی کی, ان اللہ غفور رحیم. فإذا قضيتم مناسككم, اور جس وقت تم ادا کر چکے ہو احکام حج, فاذکروا اللہ, اللہ کا ذکر کرو, کذکرکم آباءکم او اشد ذکرا, جیسے تم تذکرے کرتے تھے اپنے بڑوں کے, بلکہ اس سے بھی زیادہ تذکرے کرو اللہ تعالیٰ کے. یہ جاہلیت میں ایک رسم تھا کہ حج سے فارغ ہونے کے بعد منا جب واپسی پہنچ جاتے تھے تو پھر جشن منا لیتے تھے, جیسے جشن آزادی منا رہے تھے. حق تعالیٰ نے کہا کہ اس جشن کی ضرورت نہیں جس میں تم کہتے ہو میرا باپ بڑا تھا, وہ کہتے ہیں میرا باپ بڑا تھا, کہ میرا باپ بڑا تھا, کہ میرا باپ بڑا تھا, اپنے اپنے بڑوں کی بڑائی بیان کرتے ہو, اس سے باہر آ جاؤ, اللہ کی بڑائی بیان کرو. فاذکروا اللہ کذکرکم آباءکم اشد ذکرا, فمن الناس من یقول ربنا آتنا فی الدنیا, لوگوں میں سے بعض وہ جو کہتے ہیں پروردگار دے ہمیں دنیا میں, وما له فی الآخرت من خلاق, اور نہیں اس کا آخرت میں کوئی حصہ. ومنهم من یقول, ان میں بعض وہ جو کہتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنا, پروردگار دے ہمیں دنیا میں نیکی, وفی الآخرت حسنا, اور آخرت میں بھی نیکی, وقنا عذاب النار, اور ہم کو بچائیے جہنم کے عذاب سے. کچھ لوگ وہ ہیں جو صرف بنیاد پرست ہیں, یہ ہمیں کہتے ہیں نا بنیاد پرست, خدا مت پسند, اور یہ خود کیا ہے, دنیا پرست, دنیا پر دین و ایمان بیچنے والے, وہ صرف دنیا چاہیے ہو آخرت سے محروم. اور کچھ لوگ یعنی مسلمان موحد متبع سنت, تو اللہ سے دعا کرتے خدا یہاں بھی بھلا دے, یہاں بھی بھلا دے. حسن بصری سے منقول ہے, ساری خوشیاں دنیا میں جتنی ممکن ہے پھر دنیا حسنہ میں, یہاں تک کہ ایک کے بجائے چار بیویاں, کئی اولادیں, کئی خزانے, کئی سلطنتیں, وہ سب اس میں آ گئے. اور آخرت کی تمام خوشیاں اور نعمتیں وہ پھر آخرت حسنہ وقنا عذاب النار میں شامل. شاید کس وجہ سے حنفی فقہ اور عمل میں نماز کے اخیر میں یہ دعا پڑھی جاتی ہے, رب آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرت حسنہ وقنا عذاب النار. ورنہ ابو بکر صدیق نے جو کہا تھا کہ مجھے کوئی دعا دے کہ میں نماز میں پڑھوں, رب انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا لا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی انک انت الغفور الرحیم. وہ ترک کرنا کوئی آسان کام نہیں. علماء اور طلباء کو چاہیے کہ یہ بھی پڑھے اور وہ بھی. فضل اللہ عام و کرم ہوا تم اولئک لہم نصیب مما کسبوا, یہ وہ لوگ ہیں جن کو حصہ ملے گا اس میں سے جو انہوں نے کمایا اپنی نیکیوں کا حصہ. واللہ سریع الحساب, اور اللہ جلدی حساب کرنے والے. واذکروا اللہ فی ایام معدودات, یاد کرو اللہ کو گنتی کے دنوں میں. علماء دین کہتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ آپ تکبیر تکبیرات تشریق پڑھا کریں, کیونکہ 13 ذی الحج کی اثر تک تکبیرات تشریق پڑھنا واجب ہے. درست بات یہ ہے کہ یہ صرف مردوں پر ہے, خواہ جماعت کے ساتھ ہو یا اپنی نماز ہو, اور خواتین کے لیے نہیں ہے, یعنی وجوباً نہیں ہے, استحباباً پڑھ سکتی ہے صرف. اور اس مسئلے کو قدوری نے اور پھر ہدایت نے مکمل نقل کیا, اور فقہا سے غلطیاں ہو گئی. اور اس زمانے میں بس چھوٹے چھوٹے مفتی نکلے ہیں نا, تو لوگ کو تقریر کیے کہ بورڈ لگا لو گھر میں بھی کہو. کئی ہمارے دوست قاری مفتاح اللہ وہاں گئے, کہیں بورڈ ووڈ اتارو اور عورتوں کی ضرورت نہیں, بس صرف مرض تکبیرات تشریف پڑے گا. صحیح بات ہے, محقق بولیے. اور وہ دوسرا کون کمزور ہے, واذکروا اللہ فی ایام معدودات, یاد کرو اللہ تعالیٰ کو جتنی کے دنوں میں, یعنی 9 ذی الحج کی صبح سے شروع کر کے اور 13 ذی الحج کی عصر کو, کل 23 نمازیں بن جائیں گی. فمن تعجل فی یومین, جس نے جلدی کی دو دن میں ربی کر کے, فلا اثم علیہ, یعنی 11 بار. ومن تاخر, جس نے دیر کی, یعنی تیسری 13 تاریخ ربی کر لی, فلا اثم علیہ, کوئی گناہ نہیں. لمن اتقا, جس نے تقوی کے لیے کیا, اتقوا اللہ, اللہ سے ڈرو, وعدہ جان لو, انکم الیہ تحشرون, بے شک تم اس کی طرف جمع کیے جاؤ گے. ومن الناس من یعجبک قوله فی الحیاۃ الدنیا, اور لوگوں میں سے بات وہ ہے کہ خوش کرتی ہے آپ کو اس کی باتیں دنیا کے بارے میں. دنیا کے اعتبار سے بڑا فصیح بلیغ ہے, بڑا چرب کلام ہے, بڑا شیرین گفتار ہے. ویشہد اللہ علی ما فی قلبہ, اور گواہ بناتے اللہ کو دل کے حال پر, وہو الد الخصام, اور پرلے درجے کا جھگڑالو ہے, شرارتی آدمی, اخنس بن شریق. اخنس بن شریق پیغمبر کے پاس آئے, اسلام ظاہر کیا اور قسم کھائی کی محبت کرتا ہے, طاقت کا منافق. جب وہاں سے نکلا, مسلمانوں کی فصلیں جلائی, ان کی مویشیاں مار ڈالی, اور کئی قسم کے ناکارا کام کیے. وَإِذَا تَوَلَّى, جب وہ یہاں سے مڑ جاتا ہے, صاف الارض ليفسد فيها, کوشش کرنے لگا زمین میں کہ فساد مچائے اس میں, وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ, اور تباہ کر رہا تھا فصلوں کو اور مویشیوں کو. وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ, اللہ فساد کو پسند نہیں فرماتے. وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ, جب اسے کہا جاتا ہے اللہ سے ڈرو, اخذته العزة بالإثم,
پکڑ لیتی ہیں اس کو عزت گناہ کے لیے, یعنی کہتے ہیں میری عزت کے خلاف ہے, میں کیسے یہ کام چھوڑوں. فحسبہ جہنم, کافی ہے اس کے لیے دوزخ. ولبئس المہاد, ناکارا بچونائے. اللہ حفاظت فرمائے. یہ اخنس بن شریق منافق بدبخت زمانہ, اور اس کے مقابلے میں صہیب رومی. وہ جب ہجرت کرنے کے لیے روانہ ہو گئے تو اہل مکہ کی امانت تھی ان کے پاس, تو مشرکین نے کہا بس یہ امانت ہمیں دے دو, یعنی لوٹ رہے تھے آپ جہاں چاہے, ان کا یہ لے میں اس کے بدلے میں بہت دے دوں گا, لیکن میرا راستہ نہ روکے کہ میں پیغمبر کے راستے پر جاؤں. وَمِنَ النَّاسِ, اور لوگوں میں سے من بادے سے, یشری نفسہو, جنہوں نے خرید لیا اپنے آپ کو, پیسے دے کے نجات پائی. ابتغاء مرضات اللہ, ڈھونڈتے ہوئے رضا الہی کو. واللہ رؤوف بالعباد, اور اللہ خوب نرمی کرنے والے ہیں بندوں کے ساتھ. فضیلت بیان کی ان کی, پیسے دے دیے اور اپنے آپ کو چھڑا لیا کفر و شرک سے. مولانا روم خوب کہتے ہیں, نیم جان بستر نہ دو سب جانے اد, نیم جان بستر نہ دو سد جد حد. ذرا سی چیز دے دی بہت کچھ لے لی, نیم جان بستر نہ دو سد جد حد. آنچ در وحمت نیا ید آد حد, جو خیال میں بھی نہیں آ سکتا تھا. اللہ نے کتنا بڑا انعام دیا, قیامت تک قرآن میں ان کا ذکر خیر آ رہا ہے. یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافا, اے ایمان والو داخل ہو جاؤ اسلام میں پورے کے پورے. آدھے تیتر آدھے بٹیر نہیں لڑائے جائیں گے. با مسلمان اللہ اللہ, بابا رحمن رام رام, یہ بھی نہیں چلے گا. اے ایمان والو آ جاؤ اسلام میں پورے کے پورے, نہ کہ ادھورے. یہود کی خصلت بتائی تھی نا, افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض, کچھ مانتے ہو کچھ نہیں مانتے ہو. کہتے ہیں کہ عبداللہ ابن سلام اور ان کے جو پانچھی اور فقا مشرف ہے اسلام ہوئے, تو انہوں نے دیکھا کہ اسلام میں اونٹ کا گوشت کھانا اور اونٹنی کا دودھ پینا واجب نہیں ہے, نہ ضروری ہے, جائز ہے, مباح ہے, مشروع ہے. ادھر یہودیت کے اندر یہ حرام تھی, تو انہوں نے ایسے خیال کیا کہ چلو اس کو استعمال نہیں کریں گے, اس کا استعمال نہیں کریں گے تو دونوں مذہبوں پہ عمل ہو جائے گا. جبکہ ان کو خیال نہیں تھا کہ العمل بالمنسوخ کل عمل بالمتروک, کہ حرام نہ جائے. اللہ نے فرمایا کہ اس طرح کام نہیں چلے گا. اے ایمان والو, یہ خوشخبری ہے کہ تھے تو مومن, ادخلوا فی السلم کافا, داخل ہو جائے اسلام میں پورے کے پورے. اسلام کے دو حصے کر دیے, جو آسان آسان کام ہے ہاتھ یہاں رکھیں گے. جی سنا حدیث شریف میں سینے میں ہاتھ پہننا سنت ہے, اور مونچھیں رکھی ہوئی بڑی بڑی, نبی نے کہا چوٹی کر اس کے لیے تیار نہیں, اور داڑھی منڈاتا ہے صبح و شام خلصام کی طرح, اس کے لیے بھی تیار نہیں ہے. یہ اسلام ہے, ادخلوا فی السلم کافا کا یہ مطلب ہے کہ آپ خود اسلام کا بٹوارا کریں. ایک حصہ مشکل ہے اس کو پیچھے دھکیلے, ایک حصہ آسان ہے اس کو آگے. طالب نے بڑے بڑے بال رکھے, سنت طریقے کی, سنت طریقے اور پگڑی کی طرح, یہ پگڑی میرے ڈر سر ہے کہ یہ پگڑی کے قائل نہیں ہے, ان کو ایسی کیسی کر دیتا ہوں. اور نہیں جو باہر نکلتے ہیں تو زلف سے پیچھے چھوڑ دیتے ہیں, اسے جیسے کوئی زلفہ والی لڑکی جا رہی ہے اب پگڑی نہیں, یہ طالب علموں کی خیانت دجل پڑے. اور لوگ تو کرتے ہیں, آپ کیوں ایسے ہو گئے؟ دیکھی جو بے رخی تو حیرت ہوئی مجھے, دنیا تو بے وفا تھی مگر تجھ کو کیا ہوا؟ طالب تو ایڑی چوٹی کا زور لگائے کہ ایک مستحب بھی فوت نہ ہو جائے, ایک مستحب فوت نہ ہو جائے. فیشن کی جو سنتیں ہیں وہ اپناتے ہیں, اور جو اصلاح کی سنتیں ہیں اس سے دور رہ رہے. یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافة, اے ایمان والوں داخل ہو جائے اسلام میں پورے کے پورے. چنانچہ عبداللہ ابن سلام اور ان کے ساتھیوں کو سخت تنبیہ ہو گئی اور وہ سمجھ گئے کہ یہ ہماری غلطی ہے. بعض کہتے ہیں پیر صاحب موٹا گوشت نہیں کھاتے, پیر صاحب کو 15 دن تک چنے کی دال سرخ مرچ کے ساتھ کھلاؤ, خدا کی قسم پھر اونٹ کا گوشت نہیں, وہ دوسری چیز بھی کھانے کے لیے تیار ہو جائے. اس کو دن رات بٹھیر مرغیاں چوزے مل رہے ہیں, وہ کیوں گائے کا گوشت کھائے؟ انت علماء دین کہتے ہیں کہ 40 دن میں ایک دفعہ بڑا گوشت کھانا ہو یا چکھنا ہو. ہم نے اپنے بزرگوں کو دیکھا ہے جن کو بڑے گوشت سے تکلیف ہوتی تھی, تو وہ کہتے ہیں شوربہ دے دو تھوڑا سا, تھوڑا سا شوربہ دے دو, بوٹی کھانے کی تو ہمت نہیں ہے. آپ پھر اس پہ روٹی توڑ کر کے نرم کر کے, آہا ہمارے بزرگوں نے موٹا گوشت کھایا ہے. یاد رکھنا, امام الاصر مولانا انور شاہ فرماتے ہیں کہ بریرہ کے واقعے میں بھی جو گوشت تھا یہ گائے کا گوشت. لہا صدقت ولنا حدیت. اور جابر بن عبداللہ کے ساتھ جو آپ نے مشترک گائے کاٹی ہے سفر میں, اور اس کو کہا کہ تو بیٹے کے عقیقے میں 2 حصے پکڑے اور 5 حصے آپ نے ازواج مطہرات کی طرف سے کیے, اس گوشت سے بھی آپ نے تناول فرمایا. 2 واقعے صرف لو. ایک مثال دیتا ہوں, طبیب کا ہے, حکیم کا ہے, ڈاکٹر کا ہے, تو پرہیز واجب ہے, مگر پیروں کی بھی اصلاح ضروری ہے. پیر لوگوں کی فکر کرتے, تمہاری اصلاح کون کرے گا؟ ملفوظات اور حکایات سے تو آپ اور خراب ہو گئے. اے ایمان والو, آ جاؤ اسلام میں پورے کے پورے, اور مت چلو شیطان کے قدموں پر. ولا تتبعوا خطوات الشیطان, چلنا نہیں شیطان کے قدموں پر. خطوات خطوتن کی جمع ہے, خطوہ بین القدمین کہتے ہیں, مراد اقدام ہے. فلاں فلاں کے نقش قدم ہے. اللہ انہو لکم عدو مبین, یہ شیطان تو تمہارا دشمن ہے بالکل واضح. فإن زللتم, اگر تم ڈگمگا گئے, من بعد ما جاءتکم البینات, بات اس کے کیا گئی تمہارے پاس روشن دلیل ہے. فاعلموا, جان لو, ان اللہ عزیز حکیم, بے شک اللہ غالب بھی ہے اور حکمت والے بھی ہے. حل ينظرون, یہ انتظار نہیں کرتے, الا یاتیہم اللہ, مگر یہ کہ آ جائے اللہ ان کے پاس, فی سلل من الغمام, بادلوں کے سائبان میں. کل ملائکہ اور فرشتے, وقضی الامر, اور فیصلہ ہو ہی جائے. والی اللہ ترجع الامور, اور اللہ کی طرف لٹائے جاتے ہیں سارے کام. یہ جو کہتے ہیں کہ لولا یکلمنا اللہ او یاتینا بآیۃ او تاتینا الملائکۃ, فرمائے یہ عذاب کے منتظر ہیں. کیونکہ دنیا میں جب اللہ کسی کے پاس آئے گا تو شان اس طرح ہوگی کہ اوپر بادل ہوں گے, سائبان بنے گا, اور اس کے درمیان میں اللہ جل جلالہ اپنی شان کے مطابق جلوگر ہوگا. اور فرشتے جب دنیا میں آئیں گے کسی کے پاس, تو وہ نبی اور رسول تو ہے نہیں, لہذا عذاب لے کر کے آئیں گے. اس لیے فرمایا کہ یہ لوگ خالص عذاب الہی کے منتظر ہیں, اس لیے پیغمبر اور قرآن کو ناکافی سمجھتے ہیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ رب العالمین, نستغفرك اللهم ونسألك السلام والعافية. لا إله إلا الله وحده لا شريك له,
لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَعَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار دعائے صحت اور شفا کی بھی درخواست ہے شہر میں دائمی امن قائم ہو پورے ملک میں اللہ کے نظام عدل و شرع نافذ فرمائے دینی مدرسوں اور مسجدوں کی چھوٹے بڑے اداروں کے علماء و طلباء شاعر دین و ملت کی اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے درس تفسیر جاری ساری رہے اپنے مقاصد و محاسن کی تکمیل کے ساتھ اوقات موعود و مطلوبہ میں اللہ تعالیٰ تتمیم بالخیر والاحسان کی توفیق عطا فرمائے صلی اللہ علیہ وسلم.
کر رہے ہیں.